Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
الرحمن الرحیم. کسی نے سوال پوچھا ہے مفتی صاحب احتلام ہونے پر غسل فرض ہوگا؟ جی ہاں بھائی غسل فرض ہوتا ہے لازمی. مفتی صاحب گاڑی کے شیشے پر اللہ تعالی کے نام کا اسٹیکر لگانا جائز ہے؟ جی جائز ہے. نکاح سے پہلے لڑکی کو ایک نظر دیکھنا اور بات کر کے مزاج کا جاننا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ایک نظر دیکھنا تو حدیث میں اس کی ترغیب ہے کہ دیکھو, باقی مزاج جاننا یہ اپنے رشتہ داروں میں تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو ماں و بہنوں نے دیکھی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اب چونکہ دنیا گلوبل ویلیج کی طرح بن گئی ہے نا, تو ہر آدمی کا ہر ایک سے رابطہ ہے. آپ نکاح کرنا چاہو گے, کوئی امریکہ سے رشتہ آ رہا ہے, کوئی کینیڈا سے آ رہا ہے, تو کوئی فتویٰ تو نہیں ہے اس بارے میں. لیکن ایک میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بالکل ایسی اجنبی جگہ پر جہاں نہ آپ کے والدین اس کو جانتے ہوں, نہ بھائی جانتے ہوں, کوئی بھی نہیں, تو وہاں میرا خیال ہے ضرورت کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ وہ تھوڑا بہت پتہ چلے اسے کہ کیا مزاج ہے, اس کی کیا ضرورت ہے. دوستیاں لگانا تو حرام ہے, جائز نہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ انگریزوں کی طرح مزاج جانتے جانتے بچے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں پھر شادی بعد میں ہو رہی ہوتی ہے. ان کے ہاں انگریزوں میں وہ پرانا کلچر نہیں ہے, پرانا تقیانوسی طریقہ ان کے وہ ایڈوانس ہے. وہ کہہ رہے ہیں بچے ہونے دو, اگر دیکھ لیا کہ ہمارے مزاج مل رہا ہے اور بچوں کی بھی ہم مل جل کے تربیت کر سکتے ہیں, پہلے پیدا تو ہونے دو نا, اور پھر بھی ہمارے پڈے نہیں ہو رہے تو پھر ہم شادی بھی کر لیں گے. تو وہ بچے بچی بڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کے ہاں وہ ماں باپ کی شادی میں ہیلپ بھی کرا رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ, اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے ان کو. تو یہ تو جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اتنی ضرورت کی بات کرنا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی ترجیحات کیا ہیں, وہ آپ کے ساتھ زندگی گزار سکے گی یا نہیں. جیسے کچھ لوگ ہیں نماز اور پردے پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, بھئی آپ پردہ کریں گی نماز پڑھیں گی, یہ دو چار چیزیں اس طرح کی جب تک انسان خود نہ پوچھے تسلی نہیں ہوتی. کیونکہ آج کل لڑکیاں بھی ایجوکیٹڈ ہیں, پڑھی لکھی ہیں, تو وہ جو ہے پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا, ابا کے گھر میں پلی بڑی, اس بیچاری کو کچھ پتہ ہی نہیں, ابا کو سب پتہ ہے اس کے بارے میں, اما کو بھی پتا ہے, تو ڈائریکٹ ابا سے رابطہ کر لیا. اب ابا کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کی ترجیحات ہیں کیا, اس کے دل میں کیا ہے. تو ایسی جگہ بالکل ان نون جگہ نکاح کرنے کا پروگرام ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ اس میں اتنی بات چیت کی گنجائش ہے کہ جس میں آپ اس کے مزاج کو پہچان, موٹی موٹی چیزوں کا تو پتا چلے نا, تاکہ شادی جب ہو تو بالکل ہی ایک الگ ہی مصیبت نکلی. وہ آپ کا زمین اور آسمان, آپ کے ویژن میں اس کے ویژن میں زمین آسمان کا فرق ہے, آپ کی ترجیحات الگ ہیں اس کی الگ ہیں, تو طلاقیں ہوتی ہیں, بڑا نقصان ہوتا ہے اس سے. تو اتنی بات اللہ کا خوف سامنے رکھ کر کہ اللہ کو میں نے جواب دینا ہے, میں ضرورت سے بات کر رہا ہوں, تو اتنی بات کی میرا خیال ہے نہ صرف یہ کہ گنجائش ہے بلکہ بالکل اجنبی جگہ پر کہیں نکاح ہو رہا تو اتنی بات ہو جانی چاہیے. 1,24,000 جو پیغمبر دنیا میں آئے, بھائی یہ جو کوئی حدیث میں نہیں ہے 1,24,000, یہ ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ اندازہ ہے کچھ لوگوں کا. ان کی قبریں کہاں ہیں؟ زیادہ تر قبریں جو انبیاء کی ہیں نا وہ فلسطین میں ہیں, شام میں. سب سے زیادہ انبیاء کی قبریں بیت المقدس میں ہیں کیونکہ وہاں سب سے زیادہ پیغمبر آئے ہیں, شام. تبھی شام میں فلسطین بھی آتا ہے, اب موجودہ شام میں تو نہیں آ رہا لیکن جو نبی کے دور کا شام تھا اس میں فلسطین بھی تھا. تو اللہ نے اس جگہ کو برکت والی جگہ کہا ہے. باقی ہمارے نبی کے بارے میں تو یقین ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے, باقی کسی اور پیغمبر کی قبر کو اللہ نے اس طرح سے محفوظ نہیں کیا. اندازے ہیں, ہم تاشقند گئے تھے, وہاں داؤد علیہ السلام کی قبر کی بڑی شہرت تھی, تو وہاں یہودیوں کا بڑا رش تھا کہ یہاں داؤد علیہ السلام کی قبر ہے. ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. اور بیت المقدس میں موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کی قبروں کا کہا جاتا ہے کہ یہاں ان پہ بنے ہوئے نام بھی لکھے ہوئے, لیکن یقینی نہیں ہے. یقینی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. نفل اور سنت نمازوں میں نیت زبان سے کرنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی, دل میں ارادہ کافی ہے. قرآن میں ایسے کون کون سے الفاظ ہیں جن کو غلط پڑھنے سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے؟ جان کر تو قرآن غلط پڑھے گا تو ویسے ہی کافر ہو جائے گا, غلطی سے غلط پڑھے گا تو کچھ بھی پڑھ لے گا کافر نہیں ہوگا, کیونکہ کفر کا تعلق تو دل کے ارادے سے ہے نا. میرا ایک دوست ہے تو میں واٹس ایپ گروپ میں بیانات بھیجتا رہتا ہوں, تو وہ کہتا ہے مجھے بیانات مت بھیجا کرو, مجھے پہلے اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے تو اس میں بہت وقت لگتا ہے. تو ہم علماء کرام سے جو بھی سنیں بیانات میں تو اس کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے. ان سے کہیں کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا وہ کوئی دوا لکھ کے دے تو پہلے تحقیق کرو لیبارٹری میں جا کے کہ اس نے میری بیماری کے لیے صحیح دوا لکھی ہے یا غلط دوا لکھی ہے. عامی آدمی کی تحقیق میں اور ایک پڑھے لکھے کی تحقیق میں فرق ہے. دین میں بھی تحقیق علماء کریں گے، عوام ان کی تحقیق پر اعتماد کرے گی. جو کہتے ہیں نا ہر عالم عامی آدمی ہر مسئلے کی خود تحقیق کرے، اس کا ایک صحیح مطلب ہے غلط مطلب ہے. غلط مطلب تو ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بخاری کی حدیثیں خود دیکھے، ترمذی کی حدیثیں خود دیکھے. تو قرآن و سنت جو فالو کرنے کا حکم ہے نا، صرف بخاری اس میں نہیں ہے، نہ صرف اس میں ترمذی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے قرآن میں تو آتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، قرآن کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء کو فالو مت کرو. تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ عوام پر لازم ہے کہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرے، امام شافعی کو فالو کرے؟ قرآن تو کہہ رہے قرآن کو فالو کرو. تو میں نے کہا اس سے پورا قرآن مراد ہے یا آدھا مراد ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ قرآن کو فالو کرو، تو پورے قرآن کو فالو کرنا ہے یا آدھے کو؟ تو اس نے کہا پورے کو. تو میں نے کہا پورے قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے وَتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میرے راستے پر چل رہا ہے اس کو فالو کرو. نہیں یاری بات، میرا خیال ہے جو میرے راستے پہ چل رہا ہے نا اسی کے راستے پہ تم بھی چلنا شروع ہو جاؤ. تو یہاں تو اللہ بندے کو کسی انسان کو فالو کرنے کا حکم دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اس آیت میں ہے کہ براہ راست قرآن کو فالو کرو، دوسری میں آتا ہے براہ راست نہیں بلکہ اس بندے کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہا ہے. تو میں نے کہا اصل میں یہ دو الگ الگ قسم کے لوگوں کو خطاب ہے. دیکھو ایک حیدرآباد کی آپ کو جانا ہے، حیدرآباد بھیجنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کو سمجھا دیں یہ راستہ ہے، پورا راستہ آپ نے علامتیں بتا دی، ادھر ہوٹل آئے گا پھر ادھر آگے جاؤ گے تو یہ بڑا ہائی وے آئے گا اور سائن بورڈ آئے گا، اس طرح سے خود چلے جاؤ. اور ایک طریقہ یہ کہ آپ بولو بھائی خود تمہیں نہیں پتا، چھوڑو یہ بس حیدرآباد جا رہی ہے، اس کے پیچھے پیچھے نکل لو، اس کا ہمیں یقین ہے کہ حیدرآباد ہی جا رہی ہے. تو یہ ایک ہی خطاب دو آدمیوں سے ہو سکتا ہے کہ براہ راست بھی جاؤ اور اس کے پیچھے پیچھے بھی جاؤ، یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو بولنے میں نا گورنمنٹ کی طرف سے بالکل بھی پابندی نہیں ہے. ایک ہی آدمی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈائریکٹ بھی چلو اور اس کے پیچھے بھی چلو. اب بھائی ڈائریکٹ چلنا ہے تو پیچھے چلنے کی کیا ضرورت، پیچھے چلنا ہے تو ڈائریکٹ چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے ان سے کہا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ پورے قرآن کو فالو کرو، اس میں پورے قرآن میں قرآن کہہ رہے نا کہ قرآن کو فالو کرو، یہی کہہ رہے ہیں نا، تو پورا قرآن مراد ہے، آدھا مراد نہیں ہے. پورے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہا ہے. تو میں نے کہا ایک ہی خطاب دو آدمیوں کو نہیں ہو سکتا کہ ڈائریکٹ بھی چلو اور اس کے پیچھے بھی چلو جو ڈائریکٹ چل رہا ہے، یعنی انڈائریکٹ جاؤ. تو اصل میں میں نے کہا یہ پورے قرآن کو وہ فالو کرے گا جس کو پورا قرآن آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جس کو پورا نہیں آتا، جیسا کہ آپ کو اپنے مطلب کی آیت آتی ہے دوسری والی آتی نہیں ہے، جس کو پورا نہیں آتا نا وہ پھر ابو حنیفہ کو فالو کر لے جن کو پورا آتا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو عجیب مصیبت یہ ہے کہ اچھا پھر وہ میرے پاس میں آیت پیش کرنے لگے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے والوالدہ تو یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. تو قرآن کہہ رہا ہے 2 سال، امام حنیفہ کہہ رہے ہیں 2.5 سال. میں نے کہا امام حنیفہ 2.5 سال اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پورا قرآن آتا، یہ والی آیت نہیں آتی تھی. صحیح ہے نا، وہ ان کو پورا آتا تھا. قرآن میں دوسرے مقام پر ہے وہ حمل ہو و فصال ہو سلاسور شہرا، حمل اور فصال یعنی چھڑانا، فصال کہتے ہیں گوشت سے چھڑانا، یہ کنایا ہے دودھ پینے سے، یہ 30 مہینے ہیں اور 30 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5 سال ہوتے ہیں. دوسرا میں نے کہا خود اس آیت کو بھی پوری، آپ کو ایک آیت آتی ہے وہ بھی پوری وہ بھی نہیں آتی. چلو پورا قرآن نہیں آتا تو جو آیت آتی ہے وہ بھی تو تمیز سے آئے نا، پوری آئے. تو وہ آیت یہ ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، کہ جو رضاعت کی مدت مکمل کرانا چاہتے ہیں تو ایسی مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. اس کے بعد اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہے کہ اس کے بعد نہیں پلائیں، 2 سال تک وہ پلا سکتی ہے. آگے فین ارادا فصالن، اگر فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے، فا کا مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں جا زید و امر، زید آیا اور امر آیا، تو اس میں ترتیب بیان نہیں ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے امر پہلے آیا ہو سکتا ہے زید بعد میں آ جاؤ، لیکن آپ نے اس کا ذکر پہلے کر دیا. لیکن جب آپ کہتے ہیں جا زید فا امرن، زید آیا فا امرن کا مطلب پھر امر بعد میں آیا ہے. تو میں نے کہا قرآن کہہ رہے مائیں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائے، آگے آتا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ، فا کے ساتھ ہے، بس اگر یہ دونوں چاہیں آپس کی رضامندی سے چھڑوانا، فلا جرم علیہما، کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ دو سال کے بعد فا آ رہا ہے نا، اس کا مطلب دو سال کے بعد رضامندی سے چھڑوائیں گے. تو اگر حرام ہوتا تو پھر یہ کیوں ہوتا کہ رضامندی سے چھڑوائیں گے نہ چھڑوائیں؟ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی سمجھ میں کہاں سے آ رہا ہوگا بھائی. خود اس آیت میں اشارہ ہے کہ دو سال کے بعد رضامندی سے چھڑواؤ گے. اگر حرام ہوتا تو رضامندی نہیں کہ پابندی ہے، یہ اشارہ مل رہا ہے اس آیت سے. اور میں نے کہا کمال کی بات یہ ہے کہ جس پر اعتراض کر رہے ہو نا، ہم پر اعتراض کر رہے ہیں نا، ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں اور ڈھائی سال پہ فتوا دیتے ہیں کہ دودھ پلاؤ، امام حنیفہ کی اندھی تقلید کر رہے ہو. میں نے کہا جس پر اعتراض کر رہے ہو اس کا بھی فقہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا فتویٰ کس پر ہے. میں نے کہا فتویٰ اسی پر ہے کہ دو سال کے بعد نہیں پلا. اس میں امام ابو حنیفہ کے قول پر حنفیوں نے فتویٰ دیا ہی نہیں ہے احتیاط کی وجہ سے، کہ دو سال بھی بہت ہوتے ہیں، کیا ضرورت ہے. اس میں تو فتویٰ امام ابو یوسف سے، امام محمد کے قول پر ہے، امام شافعی کے قول پر ہے کہ بھائی بہت ہو گیا، چلو دوسرے فقہا کے قول کو فالو کر لو، کوئی فرض تو نہیں ہے نا. مجبوری میں امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں، دو سال بھی بہت ہوتے ہیں. اور میں نے کہا امام حنیفہ کے قول کے صحیح ہونے کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ دو سال تک تو بھرپور طریقے سے پلانے کی قرآن نے اجازت دی ہے نا. دو سال ماں بیٹے کو بھرپور طریقے سے دودھ پلائے، ایک دم کسی کا باپ بھی نہیں چھڑوا سکتا، اس کو کچھ مہلت تو دینی پڑے گی نا چھڑوانے کی. تو وہ کچھ مہلت ہے 6 مہینے، وہ 6 مہینے دودھ چھڑائی کا ٹائم ہے. یہ بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے بات سمجھانا. پولیس کو سمجھانا اب آسان ہو گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں دو سال تک تو بھرپور طریقے سے الاؤڈ ہے، اس کے بعد ایک دم چھڑوانا ممکن نہیں ہے. تو وہ چھڑوانے کا ٹائم ہے، 6 مہینے چھڑوانے میں لگیں گے. لوگ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے لا رضا بعد الحولین، کہ دو سال کے بعد رضاعت نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے. تو اس کا امام حنیفہ اس آیت کی روشنی میں یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، ماں جب تک بچے کو دودھ پلائے گی نا، چاہے طلاق کے بعد بھی ہو، تو دودھ پلائی کی اجرت باپ کے ذمے ہے. یعنی اس کا سارا خرچہ ماں کا بھی کون اٹھائے گا بھائی؟ بیوی کا نان نفقہ طلاق تک تو ہوتا ہے، طلاق کے بعد نہیں ہوتا. لیکن جب بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو پھر دودھ پلانے کے دوران نان نفقہ باپ کے ذمے ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے بچے کی وجہ سے باؤنڈ ہو گئی ہے نا. تو وہ لا رضا بعد الحولین کا مطلب یہ ہے امام حنیفہ اس آیت کی روشنی میں، غلط تاویلات نہیں کر رہے اپنی طرف سے، کہ وہ رضا جس میں عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے وہ دو سال کے بعد، بولو نا بھائی، وہ نہیں ہے دو سال کے بعد. دو سال تک تو اجرت کے پیسے لے سکتی ہے، دو سال کے بعد وہ فری پھوکٹ کا ہے، وہ اس میں نہیں. اب یہ تھوڑی کہ پلاتے رہو تو وہ دیتا ہی رہے گا، وہ بھی تو انسان ہے آخر، ٹھیک ہے نا. اس کے اپنے دوسرے بچوں کا دودھ کا خرچہ بند ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو لوگ ہیں نا آج کل بڑے اعتراض کرتے ہیں، ابو حنیفہ کا یہ قول قرآن کے خلاف، ابو حنیفہ کے یہ قول حدیث کے خلاف، بخاری، ان کو چونکہ نا ساری حدیثیں معلوم ہیں، بخاری کی 2-4 حدیثیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں یا قرآن کی 1-2 آیتیں معلوم ہوتی ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کے پیچھے نہیں چلو، کس کے پیچھے چلو؟ قرآن کے پیچھے چلو. تو قرآن کے پیچھے وہ چلے گا جس کو سارا قرآن اور ساری حدیثیں بھی آتی ہوں، کیونکہ حدیثیں قرآن کی تشریح ہے. پھر ساری حدیثوں میں یہ بھی داخل ہے کہ حدیثوں کے صحیح اور ضعیف ہونے کا بھی پتا ہو اس کو، اور صحیح اور حدیث ہونے میں ناصر الالبانی رحمہ اللہ کی تقلید نہ کرتا ہو، خود ریسرچ کرتا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ تقلید ہی کرنی ہے تو پھر شروع سے ہی کرنا شروع کر دینا، جب اعتماد ہی پہ چلنا ہے. خود ریسرچ کر سکتا ہو کہ کون سا راوی صحیح ہے کون سا ضعیف ہے. حدیثوں میں بڑا تعارض ہوتا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ ہمارے لیے قابل احترام تھے، مگر ان کے بڑے بڑے رسالے ہیں پوری پوری حدیثوں کی ریسرچ پر. آپ وہ رسالے تھوڑی پڑھتے ہو، آپ تو کہہ دیتے ہو البانی نے صحیح کہا، حالانکہ بعض دفعہ ان سے غلطی بھی ہوتی ہے، جیسے ہر انسان سے ہو سکتی ہے. وہ حدیث کسی اور محدث کی نظر میں صحیح ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسے ہوا ہے ایک حدیث امام حنیفہ کی رائے میں صحیح ہے، آپ کی رائے میں صحیح نہیں ہے. آپ اس کو ضعیف کہہ کے ہمارے خلاف پیش کر رہے ہو کہ ضعیف حدیثوں پہ آپ فتویٰ دے رہے ہو. بھائی وہ آپ کی تحقیق ہے، ابو حنیفہ کی نظر میں یہ حدیث کیا تھی؟ صحیح تھی بالکل. تو آپ اپنی تحقیق ان پہ کیسے مسلط کر سکتے ہو؟ دیکھو یہ حدیث ہے نا مشہور، من کان لہ امام فقراءت الامام لہ قراء، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اسی حدیث کی بیس پر امام حنیفہ کہتے ہیں کہ امام جب فاتحہ پڑھے گا تو مقتدی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اس حدیث کو جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں وہ ضعیف کہتے تھے، کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، تم ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دے رہے ہو، ضعیف حدیث ہے، ضعیف. علامہ البانی نے ریسرچ کی، انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. تو اب علامہ البانی نے جب کہہ دیا کہ صحیح ہے تو آپ نے مان لیا. امام حنیفہ اس پہ فتویٰ دے رہے ہیں، اس حدیث کی بیس پر صحیح سمجھ کے دے رہے ہیں نا، ان کو نہیں مانا. اس کا مطلب بھائی شخصیت پرستی آپ میں ہے، ہم میں نہیں ہے. ہم تو امام حنیفہ کی تقلید کر کے بھی کہتے ہیں کہ ان سے غلطی کا امکان ہے. جب امکان ہے تو کر کیوں رہے ہیں؟ تو بھائی ہم سے تو زیادہ امکان ہے نا بھائی. ان سے اگر امکان ہے تو ہماری اپنی ریسرچ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. ایک ڈاکٹر جب کوئی رپورٹ بناتا ہے، کوئی علاج کرتا ہے، تو غلطی کا امکان ہے یا نہیں؟ تو کیا اس کو چھوڑ کر خود علاج شروع کر دو گے؟ آپ بولو گے بھائی جب اس سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھے تو یہ علم آتی نہیں، تو میرے اندر غلطی کا امکان زیادہ ہے. تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سے علاج کرا کے مر گئے تو اللہ پوچھے گا اس کی غلطی سے تم مرے ہو، تو آپ اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ میرے بس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. خود ٹیکا لگا کے مر گئے تو قیامت میں خودکشی کا گناہ ملے گا آپ کو. نہیں یاری بات سمجھ. تو امام حنیفہ سے اگر غلطی کا امکان بھی ہے تو اس غلطی میں بھی مجتہد کو اجر ملتا ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ اس کے بس میں جو تھا کر لیا، اور آپ کے بس میں جو ہے آپ نے بھی وہ کر لیا، پھر بھی اجر ملے گا. لیکن آپ اپنی اخپل طریقے سے تحقیق کرو گے نا، پھر جو آپ تین طلاقوں کو ایک کہہ کے لوگوں کو حرام کاری کا دروازہ کھولو گے، اور قیامت میں ان قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کا آپ کے پاس جواب نہ ہوا جن میں تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں، تو یہ زنا کا گناہ آپ کے سر پہ ہوگا. یہ کس کے سر پہ ہوگا؟ آپ کے سر پہ ہوگا. جو مجتہد کو فالو کرنے والا وہ تو بچ جائے گا ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے، اللہ میں تو ان کو فالو کرتا تھا. اللہ کہے گا کہ ان مجتہد کے برحق ہونے کی تمہارے پاس کیا دلیل تھی؟ یہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس کے خود کے برحق ہونے کی دلیل نہ ہو آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. جیسے دیکھو ایک ڈاکٹر جو پڑھا لکھا ہو، اپنی فیلڈ میں ماہر ہو، گردے کا اسپیشلسٹ ہے، ساری دنیا کی گواہی ہے کہ یہ اسپیشلسٹ ہے، آپ اپنے گردوں کے بارے میں اس پہ اعتماد کرو، تو یہ اندھی تقلید کہلائے گی؟ اندھی یہ ہوگی کہ ایک آدمی چورن بیچتا ہے اور آپ اس سے گردے کا علاج کرا رہے ہو، وہ جو کہہ رہا ہے اس پہ مان رہے ہو، یہ ہے اندھی تقلید. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ابو حنیفہ امام شافی کو فالو کرنا اندھی تقلید نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے، کون سی حدیث میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ تو پڑھے لکھے ہوں گے، مجتہد ہوں گے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ امام حنیفہ مجتہد تھے؟ میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ امام بخاری محدث تھے؟ اس کی کوئی دلیل ہے بھائی؟ یہی دلیل ہے کہ امت نے گواہی دی ہے. تو یہ امت معصوم عن الخطا ہے من حیث الامہ، یہ امت من حیث الامہ غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتی. جیسے اس امت نے اس بات کی گواہی دی کہ حدیث میں امام بخاری امام ہے، امام ترمذی امام ہے، امام نسائی محدث تھے، تو اسی طرح اس حدیث نے اس کی بھی گواہی، اس امت نے اس بات کی بھی گواہی دی ہے کہ فقہ میں، فقہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنا، اس سے مسائل نکالنا، اور یہ جب ہی ممکن ہے جب قرآن و حدیث آتا بھی ہو. جس کو فقیہ کہہ دیا وہ محدث، تو اس کو مان لیا آپ نے پہلے، یہ محدث سے اوپر کی چیز ہوتا ہے فقیہ. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ حدیثوں کا علم تو ہے، اس کے بعد مسائل کی تحقیق تو وہ کرے گا نا، اس کو قرآن حدیث آتا بھی ہو. نہیں آتا تو بیچارہ تحقیق کرے گا کہاں، کس چیز پہ کرے گا ریسرچ؟ تو حلوہ وہی بنائے گا جس کے پاس چینی اور آٹا دال ہو نا. چینی ہے نہیں، آٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حلوہ بنا رہا ہے، بنا سکتا ہے؟ تو اسی طرح جس کو حدیثیں آتی ہیں، قرآن آتا ہے، وہ تحقیق کر کے مسائل نکالتے ہیں. یہ اوپر کی چیز ہے، یہ ایک اسٹیپ آگے ہے. اس لیے مجتہدین کا مقام محدثین سے زیادہ ہے. امت نے مسائل میں مجتہدین کو فالو کیا ہے، محدثین کو فالو نہیں کیا. اس کی بڑی دلیل آپ دیکھو، امام ترمذی کے استاد ہیں امام بخاری. امام ترمذی جب مسائل کا ذکر کرتے ہیں نا، مسائل کا، کہ اس مسئلے میں فلاں کی یہ رائے، تو کبھی امام بخاری کا نام نہیں لیتے کہ امام بخاری کی اس مسئلے میں یہ رائے ہے، کیونکہ ان کو اعتراف ہے کہ امام بخاری اس فیلڈ کے نہیں ہیں. جب حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی بات کرتے ہیں پھر امام بخاری کا حوالہ دیتے ہیں. نہیں آئی بات میرا خیال ہے؟ پھر امام بخاری کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی یہ رائے اس حدیث کے بارے میں. تبھی امت نے جو فقہ مدون کیا وہ مجتہدین کا کیا. آپ کو فقہ حنفی ملے گا، فقہ شافعی ملے گا، فقہ مالکی ملے گا، فقہ حنبلی ملے گا، فقہ بخاری نہیں ملے گا، فقہ ترمذی نہیں ملے گا، فقہ نسائی بولو نا بھائی نہیں ملے گا. یہ امت گواہی، یہ میرا، یہ ہماری دکانیں نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں دکانیں چمکا رہے ہیں، یہ امت نے کیا یہ کام. جیسے امت نے امام بخاری کو محدث مانا، تو اسی طرح امت نے ان چاروں اماموں کو فقیہ مانا. ایک مسئلہ رہ جاتا ہے، پھر ان میں سے کسی کو بھی فالو کر لو، ایک کو کیوں؟ تو ایک کو فالو کرنے کا حکم اس لیے جاتا ہے تاکہ خواہش اور نفسانی خواہشات کا دروازہ بند ہو. بعض چیزوں سے شریعت نے صراحتا نہیں روکا، لیکن ان کاموں سے روکا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو اس کام کی طرف لے جاتی ہیں. سمجھ لیں، ایک فقہ کو فالو کرنے کا اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ خواہشات کا دروازہ بند ہو جائے، ورنہ آپ جس فقہ کو چاہے فالو کریں. اگر آپ احتیاط والے پہلو کو لینا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ چیز اس فقہ میں حرام ہے اس میں حلال ہے تو حرام والے کو لے لیں، کس نے منع کیا؟ آپ اس پر تو کوئی بھی عمل نہیں کرتا، گنجائشیں نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ گنجائشیں نکالنے کے لیے منع کیا جاتا ہے، برحق سب ہیں لیکن فالو کس کو کیا جائے گا؟ ایک کو کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی کسی صاحب نے طلاقیں دی ہیں غصے میں بیوی کو، تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی فتویٰ ہے تین ایک ہوتی ہے اور قرآن میں تو یہی لکھا ہوا ہے تین ایک ہوتی ہیں. میں نے کہا اللہ کو مانو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے تو میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، انہوں نے ابھی یہ فتویٰ دینا چھوڑ دیا ہے، اب آپ ان سے کبھی نہیں سنیں گے وہ تین کو ایک کہیں گے. وہ پہلے ان کی رائے تھی، وہ کہتے ہیں میں نے ریسرچ کی تو میری رائے چینج ہو گئی ہے، پوری چینج ہوئی ہے ادھوری ہوئی مجھے نہیں معلوم، نہ میں نے اس ٹاپک پر ان سے زیادہ بحث کی، لیکن اب وہ اسٹیج پہ یہ مسئلہ نہیں بتاتے. دوسرا، وہ اس فیلڈ کے نہیں ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کی فیلڈ ہے مناظرہ. آپ دل کے اسپیشلسٹ سے گردوں کا علاج کراؤ گے؟ پڑھا لکھا تو دل کا اسپیشلسٹ بھی ہے بھائی، لیکن اس کو گردوں کا نہیں پتا بےچارے کو، ٹھیک ہے، وہ اپنا خود گردوں کے لیے کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ نے بڑی نالج دی ہے، بڑا دین کا کام لیا، لیکن ان کی فیلڈ ہے مناظرہ، ادیان باطلا، دوسرے ادیان سے اسلام کو کمپیئر کرنا، اس میں وہ ان کا ثانی آپ کو مشکل سے ملے گا. لیکن جو فتویٰ ہے، مسائل ہے، یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے. میری براہ راست ان سے کئی گھنٹے بات چیت ہوئی، انہوں نے خود کہا کہ بھائی لوگ مجھ سے پوچھتے کیوں ہیں، جو میری فیلڈ نہیں ہے تو کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے. تو طلاق کے بارے میں قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ تین ایک ہوتی ہیں، ایک مجلس میں دو تو ایک ہوتی ہیں، صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ تیسری طلاق دے دی تو رجوع کا حق نہیں ہے. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک مجلس اور الگ مجلسوں میں قرآن نے فرق نہیں کیا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کے زمانے میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، نسائی کی حدیث میں صراحتاً ہے کہ رخصتی سے پہلے کی تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. اور وہ کیوں سمجھی جاتی تھی، اس پہ ایک پوری بحث ہے جو میں کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. وہ ایک حدیث میں صاف وضاحت آ رہا ہے رخصتی سے پہلے، رخصتی سے پہلے تین ایک بھی ہوتی ہیں تین بھی ہوتی ہیں، اس میں فرق ہے، رخصتی کے بعد تین تین ہی ہوتی ہیں. رخصتی سے پہلے کی طلاقوں میں اور بعد کی طلاقوں میں اسلام نے فرق رکھا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے وہ کیا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو ہر آدمی ہر چیز شخص کی فیلڈ میں کیا ٹانگ اڑانے کی کوشش کر رہا ہے، تو عوام کی ذمہ داری ہے، عوام تحقیق کرے گی، اندھی تقلید نہیں. لیکن عوام کی تحقیق کیا ہے، میں اس کو سمجھاتا ہوں بس ایک آخری بات سے. دیکھو آپ کہتے ہیں بھائی تحقیق کر کے علاج کرو، علاج میں اندھی تقلید مت کرو، تو آپ کی تحقیق کیا ہوگی؟ اچھا ڈاکٹر تلاش کرنا جو اپنے فیلڈ میں ماہر بھی ہو اور لالچی بھی نہ ہو. جب آپ خوب اچھی طرح ڈاکٹر تلاش کرو گے، نیٹ پہ بھی سرچ کرو گے اس کے بارے میں، لوگوں سے بھی رائے لو گے، ڈاکٹروں سے پوچھو گے، سب سے پہلی بات ڈاکٹروں سے پوچھنے کے بعد جب آپ نے ایک ڈاکٹر تلاش کر لیا یار یہ فیلڈ میں ماہر بھی ہے، پھر آپ دوسرا اس کی دیانتداری کہ لالچی تو نہیں ہے، ماہر ہو لیکن پتا چلا میرے گردے ہی نکال کے بیچ دے. آپ نے یہ بھی تحقیق کر لی کہ اپنی فیلڈ کا ماہر بھی ہے، اب اس سے علاج کرانے میں آپ ہر چیز پہ اس سے دلیل نہیں پوچھو گے، کیونکہ اب یہ اندھی تقلید نہیں ہے، اب یہ تقلید علی وجہ البصیرہ ہے. تو ایسے ہی یاد رکھو، یہ جو لوگ کہتے ہیں یار اگر بغیر دلیل کے مسئلہ بتانا عوام پر لازم ہے کہ علماء بغیر دلیل کے مسئلہ بتائیں تو بھی مان لے، تو ایسے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے گا. تو بھائی کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، اس میں آپ کو یہ تحقیق کرنی پڑے گی کہ جو شخص مسئلہ بتا رہا ہے وہ مسئلہ بتانے کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے. خود اس کے برحق ہونے کی تو دلیل ہونا پہلے، اس کے برحق ہونے کی دلیل ایسے ہی ہوگی جیسے کسی ڈاکٹر کے برحق ہونے کی، اس کے ماہرین سے پوچھا جاتا ہے، ڈاکٹروں سے پوچھ کے پتا چلے گا نا یہ ڈاکٹر صحیح ہے کہ نہیں ہے. ارے عوام سے تھوڑی پوچھا جاتا ہے یہ ڈاکٹر کیسا ہے، عوام تو جو جس کے پاس رس زیادہ وہ اچھا ڈاکٹر ہے. ہم بھی جب تک پبلک سے پوچھ کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے تھے نا، بڑی ڈاکٹروں کی ریسرچ میں پیش کرتا تھا پہلے ممبر پہ، ایک ڈاکٹر نے کہا اتنے گلاس پانی پیو گے تو یہ ہو جائے گا، پھر پتا چلا بھائی جو ڈاکٹر رپورٹ پیش کر رہے ہیں نا اس کے بارے میں ڈاکٹروں سے پوچھو گے یہ ہے بھی ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے. یوٹیوب پہ تھوڑی پتہ چلتا ہے، یوٹیوب پہ جو ریلائبل ڈاکٹر ہیں ان کے پاس رش کم ہے، جو ڈاکٹر چورن بیچ رہے ہیں نا اور مبالغہ آ رہا ہے ٹماٹر کے یہ فائدے یا ٹماٹر کے یہ نقصانات مبالغہ. ایک ڈاکٹر صاحب آئے یو کے سے, بڑے محقق ہیں. میں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب آپ نے دو چار ڈاکٹروں کا مجھے بتایا یوٹیوب پہ, یہ بھائی بیکار ہیں تو رش بہت ہے, ان کی ویورز بہت ہیں. انہوں نے کہا یہ ہر چیز میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں. عوام کا مزاج ہے کہ رائی کا پہاڑ بنا کے جب کوئی چیز پیش کرو گے نا تو پبلک کہتی ہے یہ ہے ریسرچ. تربوز کے فائدے مثلا, تو تربوز کا ایک فائدہ یہ کہ پیاس بجھتی ہے, تھوڑا بہت انرجی مل جاتی ہے. اس فائدے پہ کلپ, اس پہ تو تربوز بیچنے والا نہیں خود کھائے گا اس یہ کلپ سن کے, کیا کہ اتنا سا فائدہ تو بیچنا ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اگر کہا تربوز, تربوز کا فائدہ آئرن خون کی کمی ایک دم ایسے بوسٹ کرتا ہے نا انرجی کو, یہ کرتا ہے جگر کو, مرے سے مرے جگر کو فعال کر دیتا ہے, ہیپاٹائٹس کے خطرات ختم کر دیتا ہے, یہ کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے, او بھائی کلپ ایک دم وائرل ہوگا. اور آپ نے یہ تربوز کا یہ فائدہ ہے بھائی, ایک تو مزیدار ہوتا ہے اور تھوڑی سی انرجی تو گلوکوز تو ہوتا ہے نا, انرجی مل جاتی ہے. تو آدمی کہے گا ویسے ہی گلوکوز نہ پی لوں میں, اس کے لیے اتنا مارکیٹ سے جا کے تربوز لانے کی کیا ضرورت ہے مجھے. اور حقیقت میں اتنا ہی فائدہ ہے, اس سے زیادہ کھاؤ پیو اللہ کی نعمتیں ہیں, مگر اس سے زیادہ نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے. ٹماٹر کے فائدے پر ایک نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا, اور میں نے کہا پتھری ہو جائے گی بیج کھا کھا کے نا, اس کے لوگوں اتنے ایک ایک کلو ٹماٹر کھلا رہے ہو, اس کا بیج اور وہ چھلکا بسا ہو, بعض دفعہ ہمیشہ نہیں, ہر ایک کو نہیں ہوتا. تو اسی طرح یاد رکھو انٹرنیٹ پر بھی قرآن و سنت کے نام پہ چورن بیچنے والے ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں, جن کے بڑے بڑے دعوے ہیں اس حدیث کے خلاف, کوئی حدیث لا کے دکھائے میرا چیلنج ہے, بڑے ہوتے ہیں. لیکن کمبختوں کو جب چیلنج دیا قبول کیا جائے کہ سامنے بیٹھو, وہ پھر چیلنج قبول نہیں کرتے, بلکہ اسٹیمپ پیپر پہ تھانے میں رپورٹیں جمع کروائی ہوئی ہے کہ ہم کسی سے مناظرہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, ثبوت کاغذات پورے جو ہے نا ثبوت کے ساتھ ہم مناظرہ لے لو. تو جو مناظرے نہیں کرتے وہ چیلنج بھی نہیں کرتے, وہ پازیٹو کام کرتے ہیں. چیلنج جو کرتے ہیں پھر وہ مناظرے بھی قبول کرتے ہیں. بھائی میں بولتا رہا ہوں قادیانی کافر ہے, قادیانی کافر ہے, قادیانی کافر ہے, کوئی قادیانی بولے بھائی ثابت کر دو, آؤ میرے پاس بیٹھو, میں کہوں مناظرہ میں نہیں کرتا, گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو بھائی پھر چیلنج کیوں کر رہے ہو؟ یا تو خود آؤ یا اپنا کسی کوئی ریفرنس ہو نا وہ بندے کو بھیجو. میں قادیانی سے کہتا ہوں 10 لوگ ہیں ہمارے سامنے, ہمارے پاس ہے تمہارے سامنے بٹھانے کے لیے, نہیں بیٹھنے کے لیے تیار. میں نہیں بیٹھوں گا تو اپنا کوئی نمائندہ بھیج دوں گا کہ کوئی, چلو میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ بیٹھ جائے گا تمہارے ساتھ. کسی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سب فضول باتیں ہیں. تو مناظروں سے واقعی لڑائیاں ہوتی ہیں, لیکن چیلنج بازیوں سے جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ مناظروں سے زیادہ ہوتی ہیں. جب آپ چیلنج کریں گے تو آپ کو مناظرہ قبول کرنا پڑے گا سامنے بیٹھ کر, کیونکہ کلپ بازی نہیں ہوتی. تو بخاری کی حدیث فلاں پھر چیلنج اتنے بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں, یہ اس میں کوئی حدیث نہیں ہے, یہ سب ایسے ہی چورن بیچنے والے لوگ ہیں, یہ عقیدہ غلط ہے, یہ المحنت میں یہ عقیدہ شرک ہے, فلانے میں یہ عقیدہ شرک ہے, فلانے میں یہ یوں لکھا ہوا ہے. تو ایسے چیلنج کرتے رہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, آپ کی دکانیں بکیں گی کیونکہ چورن مارکیٹ میں زیادہ اسپیڈ سے بکتا ہے. ہاں تو آپ کی ویورز اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ آپ کا چورن جو ہے نا وہ ہے ہی چورن. ٹھیک ہے نا, اس کا کام سوائے چورن کے اور لوگوں کے چٹپٹا کے کچھ بھی نہیں ہے. علمیت کے لحاظ سے وہ بالکل خالی ہے. تو ایسے چورن ایک تھوڑی, ایسے درجنوں لوگ ہیں چورن بیچ رہے بیٹھ کے, تو کس کس کو آدمی جا کے پکڑے گا؟ تو اس کا اصول یہی ہے کہ اللہ نے دین کو اتنا مشکل نہیں بنایا. ہر آدمی ہر مسئلے میں تحقیق کرے گا تو خدا کی قسم سے, صرف رفع الیدین کا مسئلہ ایسا ہے کہ تو اس میں اگر صحیح طرح تحقیق کرنا چاہو نا قیامت آ جائے گی, تم کسی ایک رائے پر نہیں پہنچ سکتے. یہ جو کہتے ہیں نا رفع الیدین میں ہمارے پاس حدیث ہے اور ہم نے تحقیق کر لی, انہوں نے ایک طرف کی ہوتی ہے, دوسری طرف کی نہیں ہوتی. آپ خود سوچو جس مسئلے میں ابو حنیفہ اور شافی مسئلہ حل نہ کر سکے ہوں, وہ آج ایک پکوڑے بیچنے والا چورن بیچنے والا کر لے گا مسئلہ بیٹھ کے حل؟ دلائل متعارض تھے تبھی تو اختلاف ہوا نا. جس مسئلے میں اسلاف پہ اختلاف ہو گیا ہو, صحابہ میں اختلاف ہو گیا ہو, آپ اس مسئلے میں کیسے حل کر سکتے ہو اس کو بیٹھ کے؟ نہیں ہو سکتا. آپ اگر کہہ رہے ہو نا حل ہو گیا ہے تو آپ کو ایک اینک سے دیکھ رہے ہو آپ, صحیح ہے نا, دوسرا اینک نہیں ہے آپ کے پاس. یہ دلائل میں اختلاف تھا تبھی تو ابو حنیفہ رفع الیدین نہ کرنے کی طرف گئے, حالانکہ حدیثیں موجود ہیں. صحابہ میں اختلاف تھا, امام ترمذی کہتے ہیں وہ بھی یقول غیر واحد من اہل علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رفع الیدین نہ کرنے والے صحابہ بہت سارے اہل علم ہیں, یہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں. جب رفع الیدین کی ذکر آیا نا تو کہا کہ چند صحابہ کے نام لیے امام ترمذی نے, نہ کرنے کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا بہت سارے صحابہ ہیں. تو جب بہت سارے صحابہ ایک طرف چلے گئے, لیکن لوگ ایک چشمے سے دیکھتے ہیں نا, میری اس بات کو نہیں مانیں گے امام ترمذی گواہی ہے, वो फौरन कह देंगे ये अपनी तरफ से इन्होंने बनाया हुआ है, कहां है उन सहाबा के नाम तो बताओ। भाई इमाम तिर्मिजी कह रहे इतने सारे हैं कि उनका नाम में जिक्र, चंद लोग थे करने वाले उनका नाम ले लिया, जो ज्यादा ना करने वाले थे उनका नाम उन्होंने इसलिए नहीं लिया कि वो गैर वाहिद है। नहीं यारी मेरे ख्याल बात सुनने, तो दलाइल दोनों तरफ है। हम तो रफुलदैन करने वाले को भी बुरा नहीं कहते, करने वाले को भी आप उसको भी समझो सुन्नत के मुताबिक नमाज है उसकी, तो दलाइल दोनों तरफ हैं। ये जो कहते हैं ना आपको इत्मीनान हो गया एक तरफ की दलील सुनी है, या दूसरी तरफ किसी समझदार इंसान से वास्ता नहीं पड़ा, वो बेचारा किस सीधे साधे मस्जिद के इमाम के पास चला गया, उसके सामने हदीस पेश की, उसको नहीं मालूम होगी हदीस, तो फौरन फतवा जड़ दिया कि इनको तो हदीसें पता नहीं, किसी पढ़े लिखे के पास आओगे तो इंशाल्लाह आपको उस तरफ की भी हदीसें मिलेंगी और उस तरफ के भी जवाब आपको मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, आप तहकीक करो। लेकिन फिर एक मसला रफुलदैन है, फिर आगे इमाम की भी फातिहा है, फिर तलाक के मसाइल, फिर तिजारत के मसाइल, फिर सूद के मसाइल, तो अपने सारा काम मुआश टमाटर बेचना जो ये जो कुछ कर रहे हो ना ये बंद करके हर आदमी एक एक मसले की तहकीक करेगा तो मेरे भाई दुनिया में और किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए अल्लाह ने हुक्म दिया फसअलु अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, तुम्हें इल्म नहीं है तो जिनके इल्म है उनको फॉलो कर लो, खत्म। इस्लाम को आसान बनाया, भाई हर आदमी हर चीज में फंटर नहीं होता, जो पहले से फंटर है उनमें से किसी एक को फॉलो कर लो, समझ रहे हो, और अपना अपनी सलाहियतें किसी दूसरे काम में खर्च करो, भी बच्चों के हुकूक अदा करो, अब्बा अम्मा की खिदमत करो, मसाइल पूछ लो उलमा से। हां आलिम को पहचानने में तहकीक करो कि ये सही भी है या नहीं है, ये छोड़ू तो नहीं है, फेंकू तो नहीं है, इसमें तहकीक करो कि ये बात मुदल्लल करता है, हवाई बातें तो नहीं करता, इसमें तहकीक करो। जब तहकीक होगी तो फिर उसको फॉलो करो और अपने इल्म अपनी सलाहियतों को इधर खर्च करो, वरना उम्मत में तोड़ के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये जो लोग कहते हैं ना चार इमाम, ये तो चार फिका इस्लाम में, तो हम कुरान हदीस पे लोगों को लाएंगे, ये कुरान हदीस पे नहीं लाएंगे, ये पांचवा फिका बनाएंगे और पांचवा भी नहीं होगा, बल्कि उम्मत कुरान हदीस के नाम पे दर्जनों फिका में तकसीम होगी। तो शुक्र करो चार है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, तो आप चार को खत्म नहीं कर रहे, आप तो पांचवा बना रहे हो, बल्कि वो पांचवे के नाम पे दर्जनों बना रहे हो आप। तो इसलिए जो तरीका चला आ रहा है ना कुरान और हदीस को फॉलो करने का, एक तरीका ये बराहे रास्त ये वो करेगा जो मुस्तहिद होगा, एक तरीका ये जब नहीं आता तो मान लो मुझे नहीं आता तो मैं उसको फॉलो करूंगा जिसको आता है, खत्म। कितना आसान हो गया कि नहीं हो गया। बाकी अकीदे में नहीं होती तकलीद होती है फरोई पेचीदा मसाइल में, जो चीजें कुरान और सुन्नत ने बहुत वजाहत से बयान कर दी उसमें थोड़ी होती है। जिना हराम है, उसमें कोई ना हनफी है ना शाफी है, जिना तो अल्लाह ने हराम कर दिया, कुरान में साफ है। जो चीजें कुरान में इंतहाई वाजे हैं या हदीस में बिल्कुल वाजे हैं उनमें दूसरी राय है ही नहीं, तो उसमें आप किसी को फॉलो, उसमें बराह रास्त कुरान और सुन्नत को फॉलो करो। अल्लाह एक है, इमाम उनीफा के कहने से एक थोड़ी है, वो तो अल्लाह वैसे ही एक है, ठीक है ना। जिना हराम है, इमाम उनीफा के कहने से थोड़ी है, तो वैसे ही हराम है। मां बाप की के साथ उसने सलूक करना है वो वैसे ही करना है। सूद हराम है, इमाम उनीफा के कहने से थोड़ी हराम है, समझ रहे हो। हां बच्चा दो साल दूध पिएगा ढाई साल, इसमें कुरान से दो साल भी पता चल रहा है ढाई साल भी, इसमें आप खुद फंटरगिरी के बजाय किसी एक फिका को फॉलो करो। रफुलदैन करना है कि नहीं करना, तो करने की भी है ना करने की भी है, सहाबा में दोनों है। खुद फंटरगिरी के बजाय किसी एक फिका को फॉलो कर लो, इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने की भी है नहीं पढ़ने की भी है, तो खुद फंटरगिरी के बजाय किसी एक को बोलो, बोलो भाई दोनों राय सही है, हम एक को इल्तजाम कर लेते हैं, हमेशा इसी पे चलते रहेंगे हम, ताकि तबीयत में सुकून रहे और उसको भी इंसान का बच्चा समझेंगे जो इसको फॉलो नहीं कर रहा। हम हरमैन जाते हैं उन्हीं के पीछे नमाजें पढ़ते हैं ना, वो तो रफुलदैन करते हैं, उन्हीं के पीछे तरावी पढ़ते हैं, और हमेशा से हो रहा है ये। जब 700 साल फिकह हनफी की हुकूमत थी तो रफुलदैन नहीं होता था हरम में, तो वहां किसी हम्बली को टेंशन नहीं होती थी कि ये रफुलदैन नहीं करता इसको निकालो यहां से, कहते भाई ये भी एक फिकह है, ये भी एक राय है, सहाबा में बहुत से थे नहीं करते थे, अब्दुल्ला बिन मसूद तो नहीं करते थे, तो इस तरह से चलता आ रहा था, भाई ये भी ठीक है वो भी ठीक है। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब जो थे ना, जो सऊदी अरब के जो बानी समझे जाते हैं मजहबी एतबार से, उनसे किसी ने पूछा, उनकी रिटर्न उनकी तहरीर और हवालों के साथ मेरे पास है, कि क्या आपने कोई पांचवा फिका निकाला है। उन्होंने कहा नहीं, हम चारों फिका में से एक को फॉलो करने का कहते हैं, हनफी मालिकी शाफी और हम्बली। उन्होंने कहा खुद हम इमाम अहमद हम्बल के पैरोकार हैं। तो इस सऊदीया की भी बेस यही है, अब उनमें आजादी आ गई है वहां के उलमा में, क्योंकि जैसे जैसे बेदीनी आएगी आजादी आएगी। लेबल कुरान और सुन्नत, क्योंकि कुरान और सुन्नत का मफहूम इतना वाजे है ना कि उसमें कोई भी कुछ भी लगा सकता है। गामदी साहब ने कुरान और हदीस की ऐसी तशरीह की है जो मार्केट में इससे पहले कभी थी नहीं। तो हर आदमी फका इंसान को पाबंद कर देता है कि इस किताब से बाहर निकलने की आपको इजाजत नहीं। किस इमाम का कॉल है? तो इमामों को दरमियान में लाना पड़ेगा, नहीं लाते तो फिर हर आदमी इमाम है। ये जो कहते हैं ना इमामों का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, ये इसलिए कह रहे होते हैं कि कलिमतु हक्किन उरीदा बिहल बातिल, के बात दुरुस्त है लेकिन उससे इनके इरादे अच्छे نہیں ہوتے. اسلام میں براہ راست امام کا کوئی تصور نہیں ہے, ہمارے امام نبی ہیں. لیکن جب نبی کی حدیثوں میں تشریح ہوگی, اختلاف ہوگا, تو اس میں تو خود فیصلہ کرنے کے بجائے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا نا. آپ کا میں ڈائریکٹ نبی کو فالو کروں گا تو اسی میں تو تعارض ہو رہے ہیں نبی کے اقوال میں. اس اقوال کو حل کرنے کے لیے کسی مجتہد کو فالو کرنا پڑے گا. اگر آپ کہتے ہو کہ میں کسی امام کو نہیں مانتا, تو اس کا مطلب آپ ایک نیا امام عوام میں متعارف کروا رہے ہو, اور وہ کون ہے؟ وہ آپ ہو. آپ ایک مارکیٹ میں 26واں امام لے کر آ رہے ہو جو آپ ہو, ٹھیک ہے نا. ایک نیا امام لے کر آ رہے ہو کہ مجھے فالو کرو آپ, میں ہوں قرآن, میں ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں. لیکن ہمارے سامنے بیٹھ کے ریفرنس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تاکہ وہ ریفرنس کی بھی پول پٹیاں کھولیں گی. یہ ریفرنس آپ نے جو دیا ہے اس میں یہ نہیں ہے, یہ ہے, یا اس کے خلاف یہ دوسرا ریفرنس بھی ہے, اس کو پی گئے اس کو بول دیا, یہ کون سا ریفرنس ہے. ایک صاحب نے کہا کہ بخاری میں آتا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد, عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو. بخاری کی جلد نمبر حدیث نمبر. میں نے کہا اسی جلد نمبر اور صفحہ نمبر کے نیچے حضرت عائشہ فرماتی ہیں, اسی میں نہیں, یہ بھی حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا اگر نبی میرے زمانے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو روکتے یقیناً. تو مزاج نبوت کو امی عائشہ زیادہ سمجھتی ہیں نا. تو پتا چلا نبی کی جو اجازت تھی وہ چند شرطوں کے ساتھ تھی. امی عائشہ کہہ رہی ہے وہ شرطیں نبی کے دور میں ختم, تو اب کہاں سے ہوں گی وہ شرطیں. لیکن وہ بخاری کا ریفرنس. تو پھر ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ ہم تو نبی کی حدیث پیش کر رہے ہیں, تم عائشہ کا قول پیش کر رہے ہو. اور بھائی عائشہ, امی عائشہ کا قول جو پیش کر رہے ہیں وہ نبی کی حدیث کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کہ خواتین کو کھلی چھوٹ دے دی جائے تو یہ بازار جیسے تاریخ روڈ کی دکانیں ہیں نا, ایسے آج کل مسجدیں بن جائیں گی, ایک ہی جگہ جہاں تمیز سے لوگ آ کے شرافت سے مجھے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے, ورنہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے, وہیں پہ ایس ایم ایس بازیاں ہو رہی ہوتی. پھر بھی میری رائے اس زمانے میں یہی ہے کہ مسجد میں آنے میں بھی فتنہ ہے عورتوں کا یقیناً, لیکن اب نہ آنے میں فتنہ زیادہ ہے. میری رائے یہی ہے اس زمانے میں, اس زمانے میں عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت دینی چاہیے. کیونکہ ٹھیک ہے, امام حنیفہ کے دور میں یا پہلے دور میں مسجد میں آنے میں فتنہ تھا, وہ اس لیے تھا کہ عورتیں گھروں میں رہتی تھیں. اب گھروں سے تو باہر نکل ہی گئی ہیں, بازاروں میں جا رہی ہیں, ہر جگہ جا کے فتنہ بھی پھیلا بھی رہی ہیں, پھیل بھی رہی ہیں. ایک خیر کی جگہ تھی جہاں وہ اللہ رسول کی بات سنتی, وہاں پر مولوی صاحب نے کہا یہاں آنے میں فتنہ ہے. تو کہے گی بھائی میں ساری دنیا میں جا رہی ہوں, فتنہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا, ٹھیک ہے نا. اب ایک جگہ ہے جہاں خیر کی بات ہم سن سکتے ہیں, وہاں فتنہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ پہلے مسجدوں میں عورتیں آتی تھیں تو مردوں کو دیکھنے کے لیے عورتیں صرف مسجدوں میں ہی نظر آتی تھیں, تو فتنہ تھا. اب جس کو فتنے کے لیے عورت چاہیے نا, وہ ہر جگہ عورت دستیاب ہے اس کو. تو مسجد میں امید ہے کہ تمیز سے آگے بیٹھ کے انشاءاللہ کہے گا یار یہاں تو اللہ اللہ سننے کے لیے آیا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں عورتوں کے مسجد میں آنے پر اجازت ہے تو وہاں الحمدللہ فتنہ ہوتا بھی نہیں ہے. تو میری رائے یہ کہ زمانے کے حساب سے حکم کیا ہو گیا ہے, چینج ہو گیا, لیکن بہرحال اس میں آپ علماء کو فالو کریں جو علماء جو فتویٰ دیتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں, باتیں صحیح ہے نا, قرآن و حدیث کی باتیں ہیں, لیبل ہے. حقیقت میں جتنا قرآن و حدیث کو مجتہدین نے, ابو حنیفہ, شافی, مالک, احمد حنبل نے سمجھایا نا, تبھی تو امت نے فالو کیا ہے, اتنا میں اور آپ نے نہیں سمجھا. امام بخاری نے حدیث کی صحت اور ضعف کو جتنا سمجھا اتنا ہم نے نہیں سمجھا, تبھی امت نے صحیح اور ضعیف ہونے میں امام بخاری کو فالو کیا. لیکن مسائل کے جو استنباط کے لیے الگ فن چاہیے, الگ صلاحیتیں چاہیے, اس میں امت نے امام بخاری کے بجائے ابو حنیفہ اور شافی پر اعتماد کیا ہے, سمجھ رہے ہو. تو امام بخاری بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں, مجتہدین بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں. جیسے بھائی جو کڈنی اسپیشلسٹ ہے وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے, جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن کڈنی کا علاج ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جائیں گے, اور ہارٹ کے لیے کڈنی والے کے پاس سر کا تاج ہونے کے باوجود نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تاج ہوگا اپنی جگہ, بھائی آپ اس فیلڈ کے ماہر نہیں, نہیں آ رہی تو پھر رہنے دیں. بڑی مچھلی کو پکڑنے کے لیے چھوٹی مچھلی بطور چارہ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں زندہ. او بھائی یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے یار, بھائی یہ مسائل بس یہ آخری ہے, بہت زیادہ ہو گئے, وقت بھی بہت ہو گیا. یہ میں بتا دوں, دیکھو یہ یوٹیوب نے جو ہے نا, اور الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے, ایک گاؤں کی طرح بن گیا. سب قوموں کے کلچر آپ کے سامنے ہیں, کون سی قوم کیا کر رہی ہے. مجھے, میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ایک قوم ایسی ہے جو زندہ بندر کا مغز کھاتی ہے. زندہ بندر کو نا ایسے میز میں فکس کر کے سر کاٹتے ہیں, وہ زندہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور مغز اسٹرا سے پی جاتے ہیں. تو ہمارے ایک جاننے والے رشتے داروں نے یہ بتایا تھا, ہم نے کہا بچوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے چھوڑی جاتی ہیں باتیں, بچے ہوں گے اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہے, وہ دنیا میں سفر تھے نا ان کے. تو بھائی آپ سفر کر کے آؤ, اگلے نے تھوڑی کیا, کچھ بھی بول دو. اگلا کہتا ہے بھائی یہ تو بڑے پڑھے لکھے, ان کو تو یہ بھی پتا ہے کہ زندہ بندر کا مغز کھایا جا رہا ہے, یوں کھایا جا رہا ہے, یہ کھایا جا رہا ہے. लेकिन अब YouTube पे हमने देखा वाकई खाया जाता है। जानवरों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है दुनिया में। इस्लाम खुदा की कसम बहुत बड़ी रहमत है। अभी हमने देखी एक वीडियो गालिबन चाइना की है, हजारों सुअरों को गड़े में डाल के जिंदा जलाया जा रहा है। किस तरह वो तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं। जलना जो है कोई मामूली तकलीफ नहीं होती, और जलने से इंसान मरता बहुत देर से है, क्योंकि ऊपर से खाल जलती रहती है, दिमाग नहीं चलता। मौत का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे सबसे पहले दिमाग डैमेज हो, समझ रहे हैं ना, ताकि दिमाग में दर्द को महसूस करने की हिस खत्म हो जाए। आप जानवर को जिंदा जला रहे हो काफी देर आग में, आग आप कभी उंगली आग के करीब लेकर जाओ आपको पता चलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत ने एक बिल्ली को भूखा प्यासा रखा और मर गई वो भूख प्यास से, अल्लाह ने उस औरत की सारी नेकियां बर्बाद करके उसको जहन्नम की आग में डाल दिया। इतना जुल्म किया, भूख प्यास से मारा तूने, तकलीफ दे रही थी जबा कर देती, गोली से मार देती। तो आप बताओ एक बिल्ली को यह अजियत है, ये इस तरह से सुअरों को गड़े में डाल के आग लगाना, और फिर वो अभी जिंदा होते हैं मिट्टी डाल के दफन कर देना सिर्फ अपनी टेंशन से बचने के लिए कि यार ठीक है मारना पड़ता है बाज दफा जानवरों को। भाई कोई ऐसा तरीका भी कर लो जिससे तकलीफ कम हो, आपको थोड़ी टेंशन ज्यादा हो, जानवर को तकलीफ कम हो। तो जब मैं इसमें गया तो मुझे पता चला वो जो हमारे को जो चाइना में भी उन्होंने कहा यहां तो जिंदा कुत्ते को खोलती हुई कड़ाई में डाल देते हैं। जिंदा कुत्ता है उठा के खोलती हुई कड़ाई में डाल दिया। वजह उसकी है कि जो लाइव जानवर है ना उसके खाने का कहते हैं मजा ही कुछ और है। वो जिंदा होता है तड़प रहा होता है फिर उसकी खाल उतार के खाना शुरू कर देते हैं। अरब जो है ना अपनी जिंदा बेटी को दरगोर करते थे, वजह उसकी ये थी कि उससे किसास लेने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बाप होता है ना बेटी की तरफ से लड़ता है, बाप ही जब जुल्म कर रहा है तो कौन किसास लेगा। बोलेंगे भाई इनका घर का मामला है। कुरान ने कहा इदल मऊदत सुइलत बिअय ज़म्बिन कुतिलत, मैं किसास लूंगा क्यामत के दिन, मैं इस बच्ची को अदालत के कटहरे में लाके खड़ा करूंगा और पूछूंगा बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। नहीं आ रही बात। अरबों ने फिर बच्चियों को कत्ल करना छोड़ दिया कि भाई हम तो ये समझ रहे हैं कोई नहीं है। तो याद रखो इन जानवरों पे जो जुल्म होता है आप ये ना समझे कि इनकी तरफ से कोई नहीं है, अल्लाह इंतकाम लेगा क्यामत के दिन। जानवर पे भी हद से ज्यादा बोझ ना डालें, उसका भी एक राइट है जो अल्लाह ने उसको दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जानवर पर अच्छे जानवर के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया है। जुल्म तो दूर की बात। साहब ने पूछा यार रसूलुल्लाह जानवरों पर भी अच्छा सुलूक करने का सवाब मिलेगा। फरमाया कतबल एहसान अला कुल्ली शय, फरमाया कि एक हदीस का मफहूम है, अल्फाज आते हैं फी कुल्ली कबीदिन जी रतबतिन, हर तर जिगर वाली चीज, यानी हर वो चीज जिसमें जान और हयात हो उसके साथ अल्लाह ने उस पर अजर का एहसान रखा है। एक साहबी ने वो परिंदे के बच्चों को उठा लिया ना, अब वो मां जो है ना बेचारी अपने बच्चों के लिए, जानवर को अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत होती है। आप बिल्ली को देखो ना, बिल्ली वैसे बड़ी तमीज से रहेगी आपके साथ पलेगी, जब बच्चे देगी तो आप उसका स्टाइल देखोगे चेंज हो जाएगी। अपने बच्चों के लिए ना उसकी ऐसी मोहब्बत अल्लाह ने उसके दिल में डाल दी है। तो लोग क्या करते हैं वो मां के बगैर बच्चे उठा के फेंक के आ जाते हैं, ये गलत कर रहे हो भाई, बच्चों समेत मां को कहीं फेंक के आ जाओ। तो मां को अलग कर दिया, बच्चों को फेंक दिया, वो भूखे, या हमने देखा कि जब रोड पे छोटे बिल्ली के बच्चे पड़े भूखे प्यासे तड़प रहे होते हैं मर रहे होते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप कुत्ते को फैमिली मेंबर बना लें अंग्रेजों की तरह, उन्होंने तो या तो एक तरफ इधर हो गए या दूसरी तरफ इतना कि एहसान पर आए तो कुत्ता जो है ना वो जो इंसान है वो कुत्ता लग रहा होता है कुत्ते के आगे, कुत्ते के साथ इतना अच्छा सलूक हो रहा होता है। तो ना तो इतना फ्री कराएं जानवरों को कि आपका फैमिली मेंबर हो, बेटे से ज्यादा बिल्ली से। आजकल खवातीन में यह भी एक बीमारी हो गई है, औलाद नहीं होती, शादियां नहीं कर रही, बिल्लियां पाली हुई हैं। उससे वैसे मोहब्बत, भाई अपनी औलाद से मोहब्बत करो, बिल्ली भी ठीक है वो पाल सकते हैं आप, लेकिन बिल्ली पे इतना रो रहे हैं जैसे पता नहीं कोई जनाजा उठ गया हो किसी के घर से, अम्मा से इतना नहीं रोए थे। तो एतदाल अच्छा होता है। तो अच्छा सलूक करें जानवरों के साथ, नहीं अच्छा कर सकते कम से कम बुरा मत करें। तो मैंने वहां देखा, उधर मलेशिया में मैंने देखा, वहां शिकार कर रहा है एक आदमी, जिंदा छिपकली कांटे में लगाई हुई है, और वो फिर जो है ना ऐसे कांटे को ना यूं यूं घुमा घुमा के पानी में फेंकते हैं। फिर वो देखा मछली आई तो ठीक है, नहीं आई तो खींच लिया उसको, फिर यूं 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 घुमाया, वो जिंदा कांटा उसके हलक में फंसा हुआ है, घूम भी रही है पानी के अंदर जाके, सांस भी घुट रहा है, तड़प तड़प के आधा पौना घंटा तो उसको मरने में लगेगा। وہ مجھے وہ ملائی زبان نہیں آتی تھی، میں نے اپنے ترجمان سے کہا، میں نے کہا اس کو بولو اس کو مار دے یار، تو اس نے کہا مرے بھی میں اتنے شکار نہیں آئے گا. تو میں نے کہا یار اپنے شکار کے لیے، اپنے صرف چسکے کے لیے ایک جانور کو اتنی اذیت تو نہ دو، کم آ جائے گا شکار، یہی ہوگا نا، کیا خیال ہے بھائی، کم آ جائے گا. تو اتنی اللہ نے اجازت دے دی کہ کانٹا آپ اس مچھلی کے ایک جبڑے میں ٹھوس رہے ہو، حالانکہ وہ بھی تکلیف ہے، لیکن اللہ نے اس کی اجازت دے دی، چلو تم کھا رہے ہو، تو اب اس سے زیادہ تو تکلیف نہ دو نا جانوروں کو. بعض یہ بھی حرکت کرتے ہیں کہ رات کو کانٹا لگا کے نا پانی میں چھوڑ کے چلے گئے، اس سے کیا ہوتا ہے جس مچھلی کے جبڑے میں کانٹا گھس گیا پوری رات 12-13 گھنٹے وہ پانی میں تڑپتی رہتی ہے، یہ بھی غلط ہے. آپ نے جب کانٹا لگایا ہے مچھلی جیسے ہی آئے آپ اس کانٹے کو کھینچ لیں تاکہ وہ مر جائے، اس کی تکلیف ختم ہو جائے، پوری پوری رات وہ کانٹوں میں تڑپتی رہیں گی. وہ جبڑے میں آپ ذرا سوئی لگا کے دیکھو نا اپنے جبڑے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ قیامت کے دن ایسا لوگوں میں انصاف کرے گا نا مخلوق میں، کہ ایک سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی کو مارا ہے تو اللہ ان دونوں کو زندہ کر کے جو بغیر سینگ والی ہے اس کو سینگ دے کے انتقام لے گا اس سے. اس پہ علماء نے ایک اشکال اٹھایا ہے کہ جانور تو مکلف ہی نہیں ہے اعمال کے. بھائی جانور تو اعمال کے مکلف ہی نہیں، ان میں تو عقل ہی نہیں ہے نا، تو پھر اللہ ان سے ایسا حساب لی کیوں لے گا، پھر ان کو دوبارہ مٹی کر دے گا، وہ جنت جہنم نہیں ہے ان کے لیے. تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے، یہ صرف اپنے عدل کو دنیا کو دکھانے کے لیے، کہ جو مکلف نہیں ہے نا اس پر اگر کسی نے کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا تو اس کو بھی موقع دوں گا تو بھی انتقام لے. تو جو مکلف نہیں ہے، جو اپنے اختیار سے نہیں کر رہا، اس کے ساتھ جب ایسا انصاف کا معاملہ ہو رہا ہے تو تم عقل و شعور کے بعد جب ایسا کرو گے تو تم کس کھیت کی مولی ہو، تم کیسے بچ جاؤ گے. تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر رہے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ آپ کو اس کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا. تو زندہ مچھلیوں کو نہ لگایا کریں کانٹے میں، جو بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں نا بہت باریک باریک کیڑے، وہ زندہ، اس میں میڈیکل سائنس خود کہتی ہے ان میں اتنا شعور تکلیف کو کا اتنا احساس ان کو نہیں ہوتا. تو جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ زندہ نہ لگائیں، اسی طرح کانٹے راتوں کو لگا کے نہ بیٹھیں، جانور کو زندہ مت جلائیں پکانے کے لیے، یہ حرام ہے، گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یعذب بالنار الا رب النار، آگ میں جلانے کی اجازت صرف اس کو ہے جس نے آگ کو پیدا کیا، اس کے علاوہ کسی مخلوق کو آگ میں جلانے کی، کسی مجرم کو سزا کے طور پہ بھی آگ میں نہیں جلایا جا سکتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کو آگ میں جلا دیا ہو تو آپ انتقام میں اس کی گردن اڑاؤ گے، آگ میں اس کو نہیں جلا، قصاص میں گردن اڑائی جاتی. اور دیکھو اسلام نے کتنی رحمت کی ہے، جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا مارنے کے لیے، کیونکہ ذبح کر کے بلڈ نکلتا ہے فوراً، تکلیف تو ہوتی ہے جانور کو لیکن بلڈ نکلنے سے مرتا ہے نا جلدی، بلڈ ہی تو ہے حیات، جیسے جیسے بلڈ نکلے گا دماغ میں سوچنے کی جو حص ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور جب قاتل سے قصاص لیا جاتا ہے اسلام میں تو کرنٹ کے جھٹکے نہیں ہیں، دنیا میں بعض لوگ کرنٹ سے ہلاک کرتے ہیں، بعض کیا کرتے ہیں پھندا ڈال دیں گے، اس سے کتنی شدید، آپ گلا گھونٹ کے دیکھو پتا چلے گا کتنی اذیت ہوتی ہے، آدھے آدھے گھنٹے تک رسے پہ لٹکتے رہتے ہیں، زبان نکل کے باہر آ جاتی ہے، آنکھیں ابل آتی ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو دنیا میں مختلف زہر دے کے مارا جاتا ہے قاتل کو، وہ تڑپ تڑپ کے جو ہے نا، جو پھانسی کے مجرم ہوتے ہیں نا، زہر میں آتے گل جاتی ہے، ان کی بہت اذیت ہوتی ہے. اسلام نے کیسی زبردست قاتل کے ساتھ یہ احسان کیا ہے کہ جب اس کو مارنا ہے تو ایسے طریقے سے مارو کہ دہشت بیٹھے تکلیف نہ ہو. وہ کیا ہے، ادھر ادھر جب تلوار چلاتے ہیں نا تو دماغ اور جسم کا رشتہ ختم، وہ کنیکشن ہی ختم ہو گیا فوراً، اس کے بعد وہ تڑپتا ہوا نظر آئے گا، لاش تڑپے گی، وحشت ہوگی، لوگ قتل سے بچیں گے، لیکن قاتل کو اذیت کم سے کم ہوتی ہے اس میں. تو اسلام بڑی رحمت ہے. میں تو یہ ویڈیو دیکھ کے جب جانوروں کو، بعض علاقوں میں کیا کرتے ہیں، جانور کھانا ہے تو سر ڈنڈوں سے اس کے سر پہ مار رہے ہیں تاکہ وہ مر جائے، بے ہوش ہو جائے، تو یہ بھی بڑی اذیت ہے. تو اسلام بڑی رحمت ہے بھائی، جو اللہ نے فرمایا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، اے نبی سارے جہان کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے. تو واقعی یہ ویڈیوز دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ نبی ساری دنیا کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے. نبی نے فرمایا جانور کو ذبح کرو تو چھری کو تیز کر لو. اناڑی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اسی کے گردن پہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، گھنٹہ لگتا ہے اس کو ذبح کرنے میں، ایسے عجیب عجیب اناڑی ٹائپ کے لوگ ہم نے دیکھے. تو چھری کو تیز کرنے کا حکم دیا تاکہ اس جانور کو تکلیف کم ہو. پھر بھی آپ کو کوئی مارنا ہے تو بھائی سر میں جانور کی گولی مار دو، اس سے فوراً مر جائے گا، یا کوئی ایسا زہر دو جس سے فوراً ہلاک ہو جائے وہ، تو ایسے تو جانور کو مارا جا سکتا ہے، یہ جو آج کل اخپل طریقے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ گلے پڑ جائیں، قیامت کے دن حساب دینا پڑے. یہ آج میں نے شروع میں ایک بیان کیا تھا، وہ نکل گئی بات تو پھر مارکیٹ میں چلا دیتے ہیں. وہ دو تین شادیوں والی بات آئی تھی نا، مجھے لوگ کہتے ہیں گھما گھما کے شادیوں پہ بات لے آتے ہیں. اچھا ابھی کسی کی شادی ہونے بھی والی ہے، نکاح بھی ہے. تو ایک سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے دوسری شادی کی، تو پھر شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو جب ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو دوسری کرنی چاہیے تو نہیں کرنی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر نہیں کرنی چاہیے، جب ضرورت نہیں ہے تو کیوں کر رہے ہو؟ تو میرا موقف، بلکہ جو شریعت کا موقف ہے، وہ یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہو تو بھی تو کرنی چاہیے. اسلام میں اصل زیادہ ہے، زیادہ بیویاں ہیں. ایک بیوی کسی مجبوری سے رکھے آدمی، وہ مجبوری کیا ہے؟ ان خفتم الا تعدلوا، اگر تم عدل نہیں کر سکتے، تمہیں خوف ہے اس بات کا، خطرہ ہے، فواحدتن، تو پھر ایک شادی کرو. اور آگے اس کی تفسیر کیا ہے کہ اگر ایک کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے تو پھر باندیاں رکھو، باندیاں کا تو آج کل رواج نہیں ہے. تو وہ ایک شادی بھی شرط ہے کہ عدل کر سکتا ہو. تو اس ایک میں تو کوئی یہ بات کرتا نہیں ہے، اس کو تو کہتے ہیں بھائی تو کرنی کرنی ہے، حالانکہ وہ بھی تو مشروط ہے نا. تو اسی طرح جیسے ایک کی ترغیب ہے کہ اصل یہ ہے کہ کی جائے، بغیر نکاح کی زندگی پسند نہیں ہے، تو ایسے ہی اسلام میں یہ کہ زیادہ شادیاں کرنے کی کوشش کرے آدمی، اور حقوق بھی پورے کرے ان کے، برابری بھی کرے. خطرہ ہے کہ بھائی برابری ممکن نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر زیادہ نہ کرے. تو یہ کیوں اسلام نے حکم دیا، یہ بات سمجھنے کی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں دوسری کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیوں کریں. میں کہتا ہوں آپ کو نہیں ہے، معاشرے کو ضرورت ہے، عورتوں کو ضرورت ہے. دیکھو ایک اگر مرد یہ کہنا شروع کر دیں ہمیں ایک شادی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور سارے مرد یہ کہہ کے ایک بھی نہ کریں، تو علماء ڈنڈا لے کے ان کی دھنائی لگائیں گے، زبردستی کروائیں گے نا کہ آپ کو نہیں ہے تو عورتوں کو تو ہے نا. ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ ان کو کیوں آپ نے مصیبت میں چڑھا، جو ہے مصیبت کی بھینٹ چڑھا دیا ہے؟ وہ زینا کی طرف مائل ہوں گی، وہ معاشی کفالت کی محتاج ہوں گی، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں گی. تو اسی طرح یاد رکھو کہ آپ کو دوسری کی ضرورت نہیں ہے، معاشرے کو ضرورت ہے. تو معاشرے کی ضرورت کی بیس پہ شریعت نے کہا ہے کہ آپ زیادہ شادیاں کریں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول نے ہمیں زیادہ شادیوں کا حکم دیا، تو اگر سب لوگ دو دو رکھنا شروع کر دیں گے تو اتنی عورتیں تو مارکیٹ میں ہیں نہیں نا. یار سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کیا سمجھایا یاد میں. بھائی پھر اگر یہ مرد کی ضرورت ہے یا ترغیب ہے، تو اللہ اتنی عورتیں تو پیدا تو کرتے ہیں نا، اتنی عورتیں تھوڑی ہیں دنیا میں، تو ریشو تقریباً برابر یا تھوڑا سا ریشو زیادہ ہوگا، اتنے زیادہ تھوڑی ہے. تو خوب سمجھیں، جب اسلام نے آپ کو ترغیب دی کہ آپ کریں، تو کوشش ہر ایک کرے گا، کامیاب ہر ایک نہیں ہوگا. فائدہ عورت کو ہوگا کہ رشتوں کی بھرمار کی وجہ سے ہر عورت کی اس کی پسند کی، اس کی مرضی کی شادی ہو جائے گی. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ یہ خود فیصلہ کرے گی، بھائی یہ پہلی والا ہے یا دوسری والا ہے یا چوتھی والا ہے، میں نے چوتھی والے سے نہیں، میں نے پہلی والے سے کرنی ہے. تو وہ تھوڑی آپ سے دوسری بیوی کیوں بنے گی آپ کی؟ وہ آپ پیغام بھیجو، آپ کا کام ہے ٹرائی کرنا، اگلے کا کام ہے اپنا فائدہ دیکھ کے آپ کے پیغام کو قبول کرنا. اگر اس کو آپ کے پیغام قبول کرنے میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہ قبول کرے گی، نہیں تو وہ کنوارے کو آپ پہ ترجیح دے گی. اگر کنوارا موجود ہے اس کے باوجود آپ کی دوسری بیوی بن رہی ہے، تو اس کا مطلب آپ میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، جبھی وہ آپ کو ترجیح دے رہی ہے. تو یہ خود سے نہیں ہو جاتی، یہ سامنے والی پارٹی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے. تو ترغیب اسلام نے دی ہے مردوں کو، تم تو کرو. عورت کو نہیں کہا کہ تم بھی چوتھی بیوی بنو یا تیسری یا چوتھی دوسری. عورت کو کہا تم اپنا فائدہ دیکھو. اب عورتیں بننا بھی چاہتی ہیں، کسی کی پہلی بھی بننا چاہتی ہیں، کسی کی دوسری بننا چاہتی ہیں. بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ چوتھی بھی کریں نا، عورتیں ان کی بیوی بن جائیں گی، لیکن وہ دوسری نہیں کر رہے. وہ کہنا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. او بھائی تمہیں ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو ضرورت ہے اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اسلام میں اصل حکم یہ ہے کہ ضرورت ہو نہ ہو آپ کریں. صرف ایک شرط ہے کہ اگر حقوق ادا کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے تو پھر نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ پھر تو لٹکا دیں گے اس کے، ظلم کریں گے آپ اس کے ساتھ. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ تو یہ ضرورت کی بیس پہ نہیں ہے کہ اگر ضرورت ہے تو آپ دوسری کریں، ضرورت نہیں ہے تو نہیں. بھائی ضرورت نہیں ہے تو بھی آپ کریں، اصل یہی کہ آپ زیادہ بیویاں رکھنے کی کوشش کریں. तभी इस्लाम ने यहूदी और ईसाई औरतों से भी निकाह की इजाजत दे दी। इस्लाम को पता था मुसलमान औरतें मार्केट में छाट हो जाएंगी जब मर चार चार करेंगे ना, तो इनको दूसरी कौमों से औरतें लानी पड़ेंगी, वरना यहूदी ईसाई औरत से शादी की क्या जरूरत है, बताओ बोलो ना, क्या जरूरत है आपको। फायदा उसमें यह होगा कि जब आप अपनी औरतों से भी, फिर जब कम पड़ गई तो यूरोप से भी लेकर आ रहे हो, तो उनकी नस्ल कम होगी आपकी बढ़ेगी, मुसलमानों की ग्रोथ रेशो बढ़ेगा। बाकी यहूदी ईसाई औरत से निकाह की शर्तें क्या है वो भी मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक जनरली एक उसूल बयान कर रहा हूं। तो इसलिए ये जरूरत पर नहीं है, और अगर इस्लाम जरूरत पर मदार रख देता कि जिसको जरूरत हो दूसरी करे, तो मुआशरे में फसाद पैदा होता, जैसे कि हो रहा है। फसाद ये होता कि लोग पहली बीवी को ताने देते कि तुम इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही थी, तुम इसके मैयार पर पूरी नहीं उतर रही थी, तुम में कोई खामी थी तो इसने दूसरी की है। एक तो उस पर सोकन आई है उसकी तकलीफ, दूसरा वो तानों की तकलीफ। बात समझ में आ रही है? बाज़ उलमा कहते हैं, ये बाज़ उलमा तो नहीं कहते, बाज़ हजरात ये कहते हैं कि कोई दूसरी शादी कर रहा है तो तुम्हें जरूरत क्या है, पहली बीवी में कोई खराबी है, कोई फॉल्ट है, यानी अब उसको साबित करना पड़ेगा कि मेरी पहली बीवी ठीक नहीं है। तो इस्लाम ने औरत को इस टेंशन से निकाल दिया, भाई दूसरी शादी करना इसकी अलामत है ही नहीं कि तुम में कोई खराबी है, फिर क्यों कर रहे हो भाई? अल्लाह ने कहा है कि हलाल है और इसमें सवाब है, ज्यादा औरतों की कफालत करो ज्यादा सवाब मिलेगा। सही बुखारी की हदीस है, अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल है कि खैरु हाज़िहिल उम्मती अक्सरुहुम निसान, इस उम्मत में जिसकी बीवियां ज्यादा वो ज्यादा बेहतर है। समझ में आ रही है बात? तो बस अल्लाह के सहाबी रसूल ने जाहिर है नबी के अमल को देख के ही ये कहा होगा ना। अब्दुल्ला बिन अब्बास का फतवा कोई मामूली हैसियत का हामिल थोड़ी है। नहीं आ रही तो रहने दें, नजरिया दुरुस्त करें, शादी करना ना करना आपके आपका हेडिक है, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इसमें औरत का फायदा है। आप कह सकते हैं औरत का तो बेड़ा गरक हो रहा है, जो बेचारी घर में बैठी हुई है, तो बेड़ा गरक मुआशरा करता है उसका ताने दे दे के। दूसरा बेड़ा गरक वो मर्द करता है जो दूसरी करके उसको लटका के छोड़ देता है। वो इस्लाम बेड़ा गरक नहीं कर रहा, वो आपका अपना अमल। वो तो एक शादी करने वाले भी बेड़ा गरक कर देते हैं, सारे एक शादी करके बीवी के हकूक अदा करते हैं। तो बाप उस पर यह कहो, उलमा जो निकाह की फजीलत पे बयान करते हैं, शादी की तरगीब पर, कुरान और हदीस में जो तरगीबात हैं गलत हैं, फला ने शादी की थी बीवी का बेड़ा गरक कर दिया, वो भाई वो इस्लाम ने, कुरान ने या मुफ्ती तारिक मसूद ने नहीं किया, वो उसके कमबख्त मियां ने खुद किया है। सही है ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो इसी तरह चार शादियों करके भी कोई बीवी का बेड़ा गरक कर दे तो वो उसका अपना हैडिक है। तो इस्लाम का हुक्म भी इससे खराब नहीं होता। और मौलाना साहब के, मुफ्ती साहब के जो बयान है ना, जो यूट्यूब पे आजकल बड़े फैले हुए हैं, वही मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं लोग मुझसे आके पूछ रहे थे मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान सुना है आपने कभी, तो मुझे पहचानते नहीं ना जब मैं आम लिबास में घूम रहा होता हूं। तो समझ में आई यहां तक बात? तो जरूरत का अगर होता ना तो फिर बीवी में फॉल्ट साबित करना पड़ता। यही वजह है कि आज जो दूसरी शादी करता है पहली को जब तक बदनाम ना कर दे ना, वो उसको लोग सर्टिफिकेट नहीं देते कि आप कर सकते हो। तो आप बताओ मेरी पहली बीवी बहुत अच्छी है, अगर खराबियां तो हरेक में होती हैं, आप में भी उसमें भी, बहुत अच्छी है और उसने मुझे इतना सुकून दिया है कि मुझे दूसरी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इजाजत दी है, मुआशरे को जरूरत है तो इसलिए मैं कर रहा हूं। अब लोग पता है क्या कहेंगे, मुआशरे, हां मुआशरे को तो इसकी भी जरूरत है कि तालीम को आम किया जाए, इस्लाम में तो चार शादी नहीं, इस्लाम में तो नमाज भी है, ठीक है ना? तो फिर लोग ये बातें करते हैं। तो आपका जब मैं पहली शादी कर रहा था तो उस वक्त ये बातें क्यों नहीं की थी? भाई सुन्नत है ना जल्दी शादी करना, तो जब मैं कर रहा था तो उस वक्त क्यों नहीं कहा था इस्लाम में सिर्फ शादी नहीं है, इस्लाम में तो नमाज भी है, हज भी है, जकात भी है, फलाना भी है। तो भाई है वो भी करना चाहिए, लेकिन ये भी है ना, ये वाला आसान है इसलिए कर रहे हैं हम। आसान पे भी अमल ना करें तो मुश्किल पे कहां से आएगा? और वैसे आसान है नहीं है, वैसे आसान है नहीं, दो तीन हो जाएंगी, हेलमेट पहने बगैर घर में नहीं जाओ। तो मैं लोगों से कहता हूं जिसके दो बीवी हैं घर में जाने से पहले हेलमेट पहन के जाए। वो आसान होता तो हमारे जितने सियासी लीडर जिनके बड़े स्कैंडल चल रहे हैं आजकल, वो फलानी के साथ डिमकानी के साथ बड़े स्कैंडल आ रहे हैं ना, ये चार चार बीवियां रखते हैं, ये स्कैंडल ना बनते इनके, ये इसलिए बीवियों से जान छुड़ाते हैं कि भाई टेंशन वाला काम है ये, ठीक है ना? टेंशन बीवी में होती है तभी इबादत भी है। तो अब अगर कोई पूछे ना कि जरूरत, अच्छा हाँ, जब आप ये कहेंगे कि मुआशरे को, लोग आपसे कहेंगे तुम्हें जरूरत क्या है, आप बोले मुझे कोई जरूरत नहीं है मैं वैसे ही कर रहा हूं, इजाजत है शरीयत में, मुआशरे की जरूरत है, तो कहेंगे अच्छा मुआशरे की जरूरत, माशाल्लाह, हाँ मुआशरे की जरूरत, बड़े नेक बने फिर रहे हो ना मुआशरे की, तो ले आओ किसी पुरानी 58 साल की बेवा को ले आओ, मुआशरे की जरूरत क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी 58 साल की या ऑर्डर पे बेवा भी किया जा सकता है आजकल तो, किसी भी दहशतगर्द को पैसे दो ना वो ऑर्डर पे भी बेवा कर देता है। तो मुआशरे की बेवा 58 साल की औरत से करो ना, वो फलानी 65 साल की चुड़ैल वहां रहती है, उस बिचारी का कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो उससे कर लो, मुआशरे की जरूरत तो ज्यादा है। तो आप उनको बताएं कि मैं ईदी सेंटर नहीं खोल रहा, निकाह कर रहा हूं, ठीक है ना। निकाह में अल्लाह का इरशाद है, क्योंकि निकाह जब इंसान करता है तो बीवी से मोहब्बत होना जरूरी है। हर मोहब्बत का एक अलग, मां बाप से अलग टाइप की मोहब्बत होती है। देखो मां जितनी बूढ़ी हो उतनी अच्छी लगती है या नहीं लगती, लेकिन निकाह में आप किसी 20 साल आदमी को बोलो कि भाई बेटा तुम्हारी शादी करा रहे हैं हम, जो है ना जितनी तुम्हारी अम्मी है ना 80 साल की, तो उनसे एक 81 साल की हमने तुम्हारे लिए बीवी देखी है, वो कहेगा अब्बा अम्मी 80 साल की मुझे बहुत अच्छी लग रही है, 75 में इतनी अच्छी नहीं लगती थी, इतनी 80 में तो और नूर आ जाता है ना, लेकिन बेगम अब्बा 80 साल की ना लेकर आओ। तो कुरान का भी हुक्म है, फन की हूं मां तोबा लकुम, जो तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह करो। हां इसमें यह बात जरूर है कि बाज दफा ये मसलहत दुनिया की होती है, बाज दफा आखिरत की भी होती है, तो उखरवी मसलहत को भी देखना चाहिए, दुनियावी मसलहत को भी देखना चाहिए। बिल्कुल यही हुस्नो जमाल की तलाश में लगे रहना और बस कम उम्र बच्ची चाहिए और इतनी ये जो टेंशन है लोगों ने रखी हुई है, भाई थोड़ा आखिरत का तड़का भी लगा दो इसमें। मैं कहता हूं दूसरी शादी करनी है तो भाई किसी बेवा से कर लो जो ज्यादा 80 साल की ना हो, ठीक है, लेकिन इतनी हो कि तुम्हारे दिल उसकी तरफ माइल हो, तो उसके एक आध बच्चे भी पाल लो, तो शादी का मजा भी और साथ साथ यतीमों की कफालत का मजा भी, तो दोनों दोनों हो जाए तो अच्छा है ना। तो तरगीब के तौर पर ये मैं भी कहता हूं, लोगों को भी कहना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है हमने भी टूटा फूटा इस पर अमल की कोशिश की है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर कोई कर ले, कोई कम उम्र से भी कर ले, कोई खूबसूरत से भी कर ले, तो भी कोई हरज नहीं है, निकाह तो कर लिया ना, गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाया, बुराई की तरफ तो नहीं गया ना, तो ताना देने का फिर भी कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, चाहे वो कम उम्र से करे चाहे ज्यादा उम्र से करे। बच्चों वाली अभी एक दिन पहले, 3-4 दिन पहले एक साहब आए, उन्होंने बेवा से शादी की, उसके बच्चों की भी, दूसरी शादी की, उसके बच्चों की भी कफालत की है, तो माशाल्लाह उनको देखकर ऐसा उनकी कारगुजारी सुन के मजा आया, मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने कहा यार 2-4 लोग और माशरे में ऐसे पैदा हो जाएं तो मजा ही आ जाए, तो अच्छी बात तो है ये। तो जिस तरह भी कोई कर रहा है भाई, खैर का काम कर रहा है, उसको माशरे में प्रोमोट करो, ठीक है ना। तो दूसरी की जरूरत नहीं भी हो फिर भी करो, हां टेंशन वाला काम है। लोग कहते हैं जब जरूरत नहीं है तो मैं टेंशन क्यों लूं, भाई जिस आपको नहीं है ना मुआशरे को जरूरत है, तो जब मुआशरे में किसी काम की जरूरत का तहक्कुक हो जाता है, कोई काम मुआशरे में जरूरी बन जाता है, तो फिर टेंशन लेके ही करना पड़ता है वो काम, समझ रहे हो, फिर तो टेंशन के साथ ही है वो, टेंशनों के साथ है 4 शादियां इस्लाम में, और ये टेंशन नबी ने भी उठाई है, साहबा ने भी, लोग कहते हैं साहबा जैसा हौसला कहां से लाएं, तो ये बात अगर कोई नमाज के बारे में करे कि साहबा फजर में उठा करते थे, हम साहबा जैसा हौसला कहां से लाएं, भाई जो काम उन्होंने किया है वो शरीयत है, वो कयामत तक रहेगी, हौसला नहीं है तो पैदा करना पड़ेगा आपको, हौसले वौसले की बातें करके आप इन कामों से रुकोगे तो उससे मुआशरे में और फसाद पैदा होगा। आप मुझे एक बात बताओ, एक तरफ आप कहते हो मर्द में 2 शादियों का हौसला नहीं है, दूसरी तरफ जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही उनमें बुराई से बचने का हौसला है बगैर निकाह के, बोलो ना भाई, गोया बज़बान हाल आप उनको तरगीब दे रहे हो कि उन वो ऐसे ही बैठी रहे है भाई, वो ऐसे ही बैठी रहे, उनमें बुराई से बचने का बहुत हौसला है, भाई उनमें आपसे भी कम हौसला है, तो वो बुराई की तरफ माइल हो जाएंगी और आप भी माइल हो सकते हो। तो इसलिए ये सब बातें इधर उधर की छोड़ के ना, जो इस्लाम का अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, तावीलात करके हर चीज की को उल्टा किया जा सकता है। एक लोग इश्काल करते हैं कि जो बेचारी घरों में बैठी हुई है, तो हमने कोई ठेका लिया हुआ है, तो जो मर्द कंवारे भी तो बहुत सारे घूम रहे हैं ना, वो कर लेना उनसे। अबे क्या हो गया भाई, पहले सारे कंवारे निमट जाएं, फिर जो बचेंगी तो वो कुछ वसीम भाई कर लेंगे, कुछ सत्तार भाई को दे देंगे, कुछ अब्दुल कलीम को दे देंगे, जो भी मुख्तलिफ, कोई वसीम है नहीं लेकिन एक किरदार का नाम बता रहा हूं भाई, कुछ सारे पहले कंवारे निमट जाएं, फिर 2-4 बचेंगी तो टेंशन के लिए हम मुख्तलिफ लोगों के हवाले कर देंगे। ये दलील इसलिए गलत है कि अब पहली जिम्मेदारी तो कंवारों की है कि वो करें, लेकिन अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, मुझे एक मिसाल दो, 4 आदमी हैं जो हुकूमत ने समंदर के किनारे खड़े किए हैं कि अगर कोई बंदा डूब जाए तो आपने बचाने हैं। मिसाल को अच्छी तरह समझना, अब 4 बंदे डूबने लगे तो इन 4ों की जिम्मेदारी है कि एक एक को डूबने से बचाएं, क्या ख्याल है भाई, लेकिन 3 नहीं बचा रहे, वो वहां बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। कह रहा भाई छोड़ो यार, गवर्नमेंट ने कौन सा कैमरे लगाए हुए हैं, तनख्वाह लेंगे निकलेंगे। एक समझदार था, उसने एक को बचाया। अब बचा के लाया तो हम उसको कहेंगे दूसरे को भी बचाना किसकी जिम्मेदारी है? भाई तुम्हारी अखलाकी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो जान का मामला ऐसा है कि अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, उनसे हुकूमत हिसाब ले लेगी। लेकिन अगर तुमने उन पे छोड़कर इनको हलाक होने दिया तो तुम भी मुजरिम हो गए। अभी ये मत देखो कि वो जिम्मेदारी पूरी कर रहा है कि नहीं, वो कर रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं कर रहा तो तुम अपनी जिम्मेदारी डबल कर दो। तो याद रखो, अल्लाह ने औरतें पैदा की, मर्दों को हुक्म दिया इनसे निकाह करो, इनकी कफालत अपने जिम्मे लो। बहुत से मर्दों को चस्कों की आदत लग गई है, जिना में पड़ गए हैं, चर्स हीरोइन में, शराब में, कबाब में, और बहुत से निकाह करते ही नहीं, बहुत से यूरोप चले जाते हैं, वहां जाके करते हैं, अपनी कौम की औरतों को ऐसी छोड़ देते हैं। तो अब जब वो नहीं कर रहे तो हम तो कह रहे हैं वो करें, नहीं कर रहे तो जो जिम्मेदार हैं, जो उलमा के बयान सुनते हैं, जिनमें थोड़ा शऊर है, उनकी जिम्मेदारी खुद ब खुद बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और याद रखो, समंदर में डूबने से कोई हलाक हो जाए इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, मुआशरे में औरत को बगैर निकाह के छोड़ दिया जाए ना, इसका नुकसान ज्यादा है। वो हर जगह बुराई फैला सकती है, वो समझ रहे हैं? तो औरतों मर्दों की तादाद बराबर हो कम हो, इसको मत देखो, आप कोशिश करें, समझ रहे हैं? आप कोशिश करें, आप शरीयत, हां जब ये जिम्मेदारी हो, जब एक मुआशरे में एक चीज की जरूरत होती है तो टेंशनों के साथ उसको बर्दाश्त किया जाता है। देखो, किसी हकीम ने आपको कोई दवा दी पेट की, कोई इलाज हो ही नहीं रहा था, अब वो दवा ऐसी दी है जो कड़वी है, आपसे निगली नहीं जाती, तो हकीम साहब आपसे कहेंगे यार चीनी मिला के पी लो। ये कभी भी नहीं कहेगा आप दवा क्योंकि पी नहीं जा रही है तो छोड़ दो। कड़वाहट आती है ना, एक घंटे तक सुकून नहीं मिलता दवा पीने के बाद, या डॉक्टर बाद दफा इंजेक्शन लगा देते उसके साइड। देखो कैंसर के मरीजों को की केमोथेरेपी होती है ना, सर के बाल उड़ जाते हैं, क्या ख्याल है कैसे हड्डियों के ढांचे बन जाते हैं। अब कोई पागल ये कहे कि डॉक्टर साहब फलां कैंसर का मरीज था, उसको केमोथेरेपी हुई थी और वो होए मैंने तो उसका हाल देखा, उसके तो सर के बाल उड़ गए, वो तो हड्डियों का ढांचा बन गया। तोबा तोबा भाई, ये मैं नहीं कराऊंगा। डॉक्टर कहेगा तुम्हारे बाप को भी ये कराना पड़ेगा, क्योंकि हड्डियों का ढांचा बन गया, बच गया, सर के बाल गिर गए वो आ जाएंगे वापस, नहीं भी गिरे तो आजकल नकली बाल भी लग जाते हैं, विग आ जाएगी, नहीं तो गंजा गंजे भी इंसान ही होते हैं। ये नहीं कि जो गंजा हो गया तो उसको मार दिया जाए। तो ये हल तलाश करेगा वो, ये नहीं कहेगा कि हम मरने दो इसको। तो या भाई, अब आप अगर दो तीन निकाहों की तरफ नहीं आते तो मुआशरे में औरतों का बेड़ा गर्क, लिहाजा अब आपने तो करना, ये काम तो करना ही है। अब काम करने के बाद नुकसानात होना शुरू हो जाएं और लोग ये कहें अबे फलाने की थी देखो क्या उसके सर के बाल उड़ गए, फलाने की थी उसके घर में देखो झगड़े कैसे हो रहे हैं, फलाने की थी देखो सुसर से पिट रहा है वो, फलाने की थी देखो बेटे बागी बन गए। भाई ये साइड इफेक्ट हैं, इन साइड इफेक्ट का हल तलाश करो, नहीं होता तो इन तमाम तर साइड इफेक्ट के साथ ही इस काम को करना पड़ेगा। हाय 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 हाय, कैसे समझाएं यार, नहीं आएगी भाई, ये तो पुलिस भी नहीं समझाएगी क्योंकि पुलिस वाले खुद नहीं करते। वो भी कहते हैं मौली साहब किसी बड़े से बड़े डाकू को गिरफ्तार करवाने करवा लो, दूसरी शादी नहीं करेंगे। हालांकि डाकू को गिरफ्तार होने में भी खुद कत्ल होने का भी खतरा होता है, लेकिन डाकू को छोड़ नहीं दिया जाता, खुद इससे भी पता चलता है। जब मुआशरे में एक काम की जरूरत, या तो मुझे इसका कोई अल्टरनेट बताओ, कोई हल बताओ इसका, किसी के पास इसका कोई हल नहीं है। केपीके में इतने खतरनाक हालात नहीं है, लेकिन वहां भी अल्लाह ना करे हो सकते हैं ये हालात फ्यूचर में, क्योंकि वहां भी अब देर से शादियों का रिवाज हो रहा है, एक बीवी पर कनात का रिवाज आ रहा है, तो वहां भी यही होगा जो कराची और पंजाब में चल रहा है। पंजाब में और कराची में तो खतरनाक हद तक हालात, छह छह बेटियां, आठ आठ बेटियां, रिश्ते ही नहीं आ रहे, आ रहे हैं तो वो कुफूब नहीं है, एमए पास लड़की का रिश्ता आ रहा है मैट्रिक पास का, ओ भाई कैसे शादी हो जाएगी यार? लोग कहते हैं वो पकड़ा दो, कैसे पकड़ा दे, वो उसका मेंटल लेवल उधर का है, ये मैट्रिक से भागा हुआ लड़का है, चलेगी आपस में? जोड़ का है ये, वो जनाब डॉक्टर है लड़की, उसने पीएचडी किया हुआ, ये आठवीं से भागा हुआ है, तो ये जोड़, इस्लाम ने तो कहा ना जोड़ की ये हो जाएगी कामयाब। लोग कहते नहीं मां बाप भी बड़े नखरे करते हैं, भाई वो नखरे इसलिए कर रहे हैं, वो बेटी दे रहे हैं, वो मजाक थोड़ी कर रहे हैं। آپ قربانی کا بکرا خریدتے ہو کتنا تجسس کرتے ہو نا, دانت دیکھتے ہو, اس کی دم چیک کرتے ہو پلاسٹک کتنی لگی ہوئی کہیں یا کوئی ایلفی, حالانکہ وہ جا کے کاٹ دینا ہے آپ نے. دماد آپ یار بغیر چیک کیے دے دو یار, کوئی بھی آٹھویں پاس اٹھ کر آئے, بھائی جو آٹھویں پاس بیٹھے ہوئے ان کی برائی نہیں کر رہا, جو آٹھویں پاس ہے وہ ساتویں پاس لڑکی سے شادی کرے نا, کیا خیال ہے؟ الٹی سیدھی شادیاں ہو رہی ہیں. میں تم نکاح پڑھاتا ہوں, ہر دوسرے دن کوئی نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں, عجیب عجیب سی سیٹنگ آ رہی ہے. ایج ڈفرینس اتنا زیادہ ہو رہا ہے, وہ جوان 18 سال کی لڑکی وہ کالا کولا لگا کے بیٹھا ہوا ہے بالوں میں ایک دم ڈھک, کیا ہو رہا ہے یار؟ تو یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو, تو معاشرے کو ضرورت ہے میرے بھائی. اور یہ کہنا نا میرے خلاف خواتین ہے, یہ بیان بہت سے لوگ کہتے ہیں, بہت سی خواتین میرے حق میں ہیں جن کی ضرورت پوری ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری خواتین جن کی شادیاں ہو گئی گھر بسے ہو گئے ہمارے میاں کو بگاڑ رہے ہیں, لیکن جن کے گھر بس گئے ہیں وہ خوش ہیں الحمدللہ. کئی واقعات ہوئے ہیں, ایک دن تو ایک خاتون نے گاڑی سے اتر کے مجھے روکا, مجھے پہلے انہوں نے پہچانا, ان کو اطمینان ہو گیا یہ وہی ہے فسادی, تو گاڑی سے اتر کے روک کے آئی, برکے میں تھی لیکن میں ڈر گیا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا. انہوں نے کہا آپ مفتی طارق مسعود صاحب, میں نے کہا, کہہ رہی ہے میں آپ کو 2 سال سے تلاش کر رہی ہوں اسے شکریہ ادا کرنے کے لیے, کہہ رہی ہے میں طلاق یافتہ لڑکی ہوں, میری شادی نا امید تھی کہ میری کہیں ڈھنگ کی شادی ہو جائے گی, آپ کے بیان سن کے میرے میاں نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے اور میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں, کہہ رہی ہے آپ کے بیان نہ سنتے تو وہ شادی نہ کرتے. اور بھی علماء کرتے ہیں بیان, وہ میں مطلب نہیں کہ میں ہی ایک فنٹر ہوں دنیا میں, لیکن ان کو چونکہ میرے بیان سے فائدہ ہوا تو اس لیے میرا شکریہ ادا کر رہی ہیں. ایسی اور بہت ساری ہیں, ایک خاتون کسی مرد کی تیسری بیوی بنی ہے, انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں, میرے بچے بھی ہیں اور مجھے بہترین ہینڈسم اسمارٹ شوہر مل گیا. اسمارٹ موبائل پہ تو خرچہ کر رہے ہو, اسمارٹ میاں پہ خرچہ نہیں ہو رہا اس کو تلاش کرنے کے لیے. تو وہ خاتون اتنا خوش, ایسے بہت ہیں جن کے گھر بس گئے, جن کو ایک چھاؤں, ایسے بہت سے مرد ہیں جو زنا کی طرف جا رہے تھے, انہوں نے مجھے خود آ کے بتایا ہم پکے ڈھکے زانی بن چکے ہوتے, لیکن جب بیان سنا ہم نے کہا اللہ نے حلال راستہ رکھا ہے ہم برائی کی طرف نہیں جائیں گے, انہوں نے نکاح کیا. ایک صاحب تو اپنی دونوں وائف کو لے کے میرے گھر میں آئے, کہہ رہے میری دوسری گرل فرینڈ تھی جو برائی کی طرف جا رہا تھا, میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا نکاح کرتے ہیں تو شادی ہو گئی, تو میں نے ان کو گھر میں بٹھایا, میں نے کہا ہاں بھائی خیریت سے ہو, ان کے میاں سے پوچھا, وہ کہنے خیریت ویریت تو تیل لینے گئی ہوئی آج کل, لیکن بہرحال یہ میرے اپنے الفاظ ہیں, انہوں نے تیل کا لفظ استعمال نہیں کیا. یعنی ان کا جو جھگڑے چل رہے تھے نا دونوں بیویوں کے, ایک کو اوپر والے پورشن میں ایک کو نیچے والے پورشن میں, تو آپس میں ان کے مواصلاتی رابطے دونوں کے ہوتے تھے, ٹینشن میں تھے. میں نے کہا دیکھو حلال میں اللہ نے ٹینشن رکھی ہے, یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے, تم برائی کی طرف نہیں گئے, اس پہ اللہ بہت نوازے گا, اس ٹینشن کو برداشت کرو. اور اتنا اوپر نیچے رکھنے کی ضرورت کیا, ایک کو لانڈی میں رکھو, ایک کو ادھر رکھو ہاکس بے میں, پھر انشاءاللہ وہ مواصلاتی رابطے ختم کر دو نا. تو ابھی تو وہاں سے وہ مگہ پھینکا اس نے ڈائریکٹ نیچے جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, بیلن پھینکا ڈائریکٹ نیچے جاتا ہے, کوئی پڈا ہوتا ہے, کوئی محبت کی بات کرو گے وہ سن لے گی, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا اکٹھا نہ رکھو تھوڑا دور, تو یعنی حل بتایا جائے گا اس کو, بھائی یہ کر لو تو یوں کر لو, تو ہیلمٹ سب سے بہتر ہے, ہیلمٹ یہ تو بہترین چیز ہے. بیویوں سے بولو جو مرضی لڑنا ہے لڑو, میں ہیلمٹ میرے کو سنائی بھی نہیں دیتا اس میں. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا میری بیوی جب کچھ بولتی ہے مجھے سنائی نہیں دیتا, میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ بیماری نہیں ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, ورنہ مر چکے ہوتے ڈپریشن سے. تو خیر ٹینشن ہے تو ایک میں بھی ہے نا, لیکن اب یہ تھوڑی کہ نکاح ہی چھوڑ دیں, بھائی ٹینشن ہے تو اس پہ حل تلاش کیا جاتا ہے, جن ٹینشنوں کا حل ہو جائے ان کا حل ہے, نہیں ہوا تو برداشت کرو یار, زندگی کون سا جنت تھوڑی ہے یار, جنت تو آخرت میں, ہمارے نبی نے بھی برداشت کیا. امی عائشہ کی باری ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا, امی عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری میں حلوہ کیوں بھیجا ہے, آپ نے توڑ دیا, سب صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا, بھائی کوئی بات نہیں, غیرت آ گئی, غارت امکم, حلوہ اٹھایا اور ان کو دیا, اور حضرت عائشہ کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا فرمایا ان کو قیمت دے دینا جو برتن توڑا ہے نا اس کی. تو یہ سب ان ٹینشنوں کے ساتھ ہے, سمجھ رہے ہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے, ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ جو تھے نا وہ ان کے ایک بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے, دوسری بیوی سے نو بیٹے. تو مجھے کہنے لگے دیکھو دوسری شادی میں اتنے نقصانات ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے پہلی بیوی کے بچوں نے جیلسی میں دوسری زوجہ کے بچے کو کنویں میں پھینک دیا. یہ ہوتا ہے دو شادیوں کا نتیجہ. کہنے پیغمبر بھی گھر پہ معاذ اللہ یعنی کنٹرول نہیں کر سکے. صحیح ہے نا؟ یعنی تو یہ بہت مشکل کام ہے بھائی. ایسے کہہ رہے تھے بہت مشکل ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کا بیٹا دوسری زوجہ کے بیٹے سے ایسی, تو ہم اور آپ کہاں ہیں؟ تو بچوں میں بڑی لڑائیاں ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا میرے بھائی پیغمبر کا عمل قابل تقلید ہوتا ہے. پیغمبر کا عمل, پیغمبر کے عمل کو غلط کبھی نہیں قرار دیا جا سکتا, بلکہ بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے. میں نے کہا اگر آپ فراست سے بات کرتے تو یوں کہتے کہ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی اتنی ٹینشن, اور اس زمانے میں بھی ایسی ٹینشنیں ہوا کرتی تھی سوتیلے بہن بھائیوں کے ساتھ, پھر بھی یعقوب علیہ السلام نے دو شادیاں کی ہیں. نہیں آ رہی بات. میں نے کہا یہ ہو گیا اس کا نقلی, نقلی سے مراد نقل, شریعت کی روشنی میں, عقل کی روشنی میں اس کا جواب, یا مشاہدے پر مبنی. میں نے کہا وہ جواب یہ کہ یعقوب علیہ السلام اگر آپ کی تقریر سن کے دوسری شادی نہ کرتے تو یوسف ان کو نہ ملتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یوسف جیسے پیغمبر نہ ملتا ان کو, دوسری بیوی سے ان کے بعض دفعہ پہلی سے پیدا ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا وہ اتنے فسادات کے باوجود بھی دوسری شادی اور ان سے ہونے والی اولاد حضرت یعقوب کے حق میں گئی ہے. تبھی اللہ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں نہیں پتا تمہاری اولاد میں کون زیادہ نفع کا ذریعہ بن جائے. بعض دفعہ پہلی زوجہ, بعض دفعہ دوسری, تو اولاد بھی ملتی ہے اس سے, بہت سارے فائدے ہیں. تو ان فائدوں کے ہوتے ہوئے یہ جو نقصانات ہیں نا, سائڈ ایفیکٹ, یہ جھٹکے ہیں. جو اینٹی بایوٹک جب لگائی جاتی ہے نا تو جھٹکے تو ہوتے ہیں. ہاں وہ الگ بات ہے کہ جب کوئی کرے تو بھائی اس میں تمیز ہو, بیوی کو ٹارچر نہ کرے. کرنا کرانا ہوتا نہیں ہے, بیگم سے جا کے بلا وجہ اس کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں, میں دوسری کر رہا ہوں میں دوسری کر رہا ہوں, وہ ذہنی اذیت میں جاتی. عورت کو تکلیف بہرحال ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے, تو تکلیف سے کیسے بچایا جائے یہ ساری چیزیں پہلے سوچنی چاہیے, اور کرنی بھی ہے. نہیں کرنی تو خام خام ٹینشن اس کو بلیک میلنگ کے طور پہ استعمال نہ کرو. جب کوئی پھٹا ہوا میں پھر دوسری کر رہا ہوں, بھائی یہ آپ نے یہ بلیک میلنگ والا کام کسی اور طرح سے آپ اس کو بلیک میل کر لو کہ میں اب تمہارے پولیس کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ تم کھانا نہیں پکاتی, روٹی نہیں پکاتی, میں تمہارے ابا کو فون کروں. یہ بلیک میلنگ ہے, دوسری شادی پہ بلیک میلنگ, کیونکہ یہ پھر ایک ذہنی ٹارچر کرنے والی بات ہے. اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو. تو نظریہ درست رکھیں آپ. بھائی ان کا نکاح پڑھا دیں, بےچارے بیٹھے ہوئے یار, بول رہے ہیں جلدی شادی کی ترغیب دیتے ہیں اور میری شادی اتنی دیر سے کر رہے ہیں. ناراض نہیں ہونا آپ ہے دولہا بھائی. پھر یہ سوالات ابھی پھر اگلے ہفتے یار, وہ کدھر ہیں؟ یہی یہی سوال, ایسا خاندانی ہو گیا نا. اچھا بھائی, بھائی ریکارڈ کر لیا کریں نکاح جب ہو رہا ہوتا ہے نا. ہاں اچھا ہے, وہ لڑکی والے خوش ہو جائیں گے نا ہمارا نکاح, لڑکا اور لڑکی دونوں خوش ہو جائیں گے. پھر بھی میں یہ بتا دوں کہ میں نظریہ درست کر رہا ہوں آپ لوگوں کا. تپڑ نہیں ہے تو نہیں کرو, لیکن کانسیپٹ اپنا کلیئر رکھو کہ بھائی کرنی چاہیے, ہم سے نہیں ہو رہی بھی یہ کہہ لو. اور اگر دل کے مریض ہو پھر نہیں کرو. پھر واقعی وہ وجہ اس کی ہے کہ وہ بیوہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, پھر اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کام میں آدمی کو کہ وہ بیوی بیوہ بھی ہو جائے گی. تو اتنا بھی فرض نہیں ہے کہ اس کو بیوہ ہی کر دو, ٹھیک ہے نا. ہاں ایک صاحب تھے دل کے مریض تھے, میں نے کہا بھائی جان آپ کا کام نہیں ہے, آپ بیٹھو خام خامے کر کر آ کے مرمرا جاؤ گے بلا وجہ. ٹینشن ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے, تو بھی جوان آدمی کا کام ہے یہ, ایجڈ کا کام نہیں ہے یہ, جوان آدمی. محمد شعیب اکرم ول محمد اکرم. اچھا بھائی, علینا انصاری بنت محمد خالد انصاری. دلہن کی وکیل کون ہے؟ محمد طالب انصاری. آپ نے جناب, آپ نے مجھے اجازت, بھائی معذرت ذرا دیر کر دی میں نے, ٹھیک ہے. محمد شعیب, جناب آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں علینا انصاری بنت محمد خالد انصاری کا نکاح 25,000 روپے مہر کے عوض میں محمد شعیب اکرم بل محمد اکرم سے کروں, اجازت ہے؟ جزاک. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.